والوفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إلى قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاظما فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفع ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ويقول الراوي ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد بن حنبل رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في الباكستان اولا وفي كل العالم اخرا امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین سب سے پہلے تو میں ایک ذاتی الجھن کا تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ اس بنا پر پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو خطبات خلافت کے عنوان سے مضامین میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں یا جس کا آغاز آج کر رہا ہوں یہ تقریباً پچھلے دو سالوں سے متعدد جلسہ عام میں بھی اجمالاً بیان ہوئے ہیں. ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریروں میں ان مضامین کو کوشش کی ہے کہ سمیٹ کر اختصار کے ساتھ بیان کروں. پھر خاص طور پر حال ہی میں ابھی ایک مہینے کے اندر اندر چار جگہ پر میں یہ خطبات جو ہے بیان کر چکا ہوں. یہ چوتھی جگہ ہے کہ جہاں اب اس کا اعادہ ہو رہا ہے. پہلے کراچی سے ہم نے اس کا آغاز کیا اور یہ بات ذرا قابل ذکر ہے کہ کراچی کے خالق دینہ ہال سے ہم نے آغاز کیا نومبر کی 22 سے اور 25 تک چار دن مسلسل وہاں پر خطبات ہوئے، جیسے کہ یہاں اب ہم شروع کر رہے ہیں 20 سے اور 23 تک. اور یہ خالد دینہ حال وہ ہے کہ جہاں اس صدی میں اس کے آغاز میں جو تحریک خلافت بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی اس کے قائدین اور زعماء پر مقدمہ بغاوت چلا تھا، وہی خالد دینہ حال ہے جس سے کہ ہم نے اس سلسلہ خطبات خلافت کا ایک ماہ قبل آغاز کیا ہے. پھر یہ کہ یہی خطبات میں دہرا چکا ہوں راول پنڈی میں، سر سید ہائی اسکول کے ہال میں راول پنڈی کینٹ میں 6 سے 8 دسمبر تک. پھر 13 سے 15 دسمبر تک پچھلے ہی ہفتے یہی خطبات میں نے دیے ہیں نشتر ہال پشاور میں. اب یہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ چوتھی مرتبہ میں ان مضامین کو دہرا رہا ہوں. اس میں ایک دو طرفہ معاملہ ہے کہ تکرار اور اعادہ جو ہے اس سے خود مقرر کی طبیعت میں بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بار بار انہی مضامین کو بیان کرنا ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں. پھر خاص طور پر اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے اس الجھن میں اس پہلو سے کہ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پر تنظیم اسلامی کے جو بہت سے رفقاء اور تحریک خلافت کے معاونین جو یہاں موجود ہیں انہوں نے یہ باتیں مجھ سے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنی. ان کے لیے بھی یہ تکرار اور اعادے والا معاملہ ہے. اس وجہ سے مجھے کچھ الجھن کا احساس ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ مجھے ایک خیال یہ بھی ہے کہ جہاں تک قرآن اور حدیث کا تعلق ہے اس میں تو تکرار اور اعادہ مطلوب ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو شخص بھی پنج وقتہ نماز ادا کرتا ہے اگر وہ صرف فرائض اور واجب جو ہیں اور پھر سنت موقعہ صرف ان پر اکتفا کرتا ہے وہ بھی 32 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار کرتا ہے ہر روز. پھر ہم تسبیحات کا اعادہ کرتے ہیں وہی تسبیحات سجدے میں آ رہی ہیں بار بار آ رہی ہیں. تو جہاں تک تو نصوص کا تعلق ہے کتاب و سنت کی نصوص ان کے ذمن میں تو مطلوب ہے پسندیدہ ہے مقصود ہے کہ ان کو دہرایا جائے ان کی تکرار کو. ماں ہر کے خانہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کو نیم. کیونکہ میرا خاص طور پر جو آج کا مضمون ہے اسی میں زیادہ جو ہے اعادے والی بات ہو رہی ہے تو کوشش کروں گا کہ دھیمے انداز میں اور زیادہ سے زیادہ مضامین کو اس میں بیان کر دیا جائے تاکہ پھر یہ ذریعہ بن جائے اس دعوت اور اس فکر کو بڑے پیمانے پر اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی جہاں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانے کا. اب میں اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت کی جو میں نے تلاوت کی. ان میں سب سے پہلی آیت سورہ نور کی اور اس آیت کا عنوان ہی ہے آیت الاستخلاف. سورہ نور کی آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں حکومت عطا کرے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت یا حکومت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. کیونکہ ہماری آج کی گفتگو میں بھی بعد میں بڑی تفصیل سے تذکرہ آئے گا سابقہ امت مسلمہ. اس آیت کے بھی ان الفاظ کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے. موجودہ امت مسلمہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نسبت کا ہمیں شرف حاصل ہے. ہم سے پہلے ایک امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل وہ بھی امت مسلمہ تھی اور اب بھی اس کے کچھ باقیات اس اب میں کیا کہوں اصل کے اعتبار سے تو باقیات الصالحات ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے جو بالفعل ہے وہ باقیات السیئات کی صورت میں ہے. بہرحال وہ اب بھی موجود ہے یہود دنیا میں ہے وہ سابقہ امت مسلمہ جو معزول ہو گئی تھی لیکن یہ کہ اس کا وجود ابھی برقرار ہے. تو یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو ہم نے حکومت دی تھی قرآن مجید سے جسے ادنا مناسبت بھی ہے اسے لا محالہ اس موقع پر وہ آیت یاد آ جائے گی. یا داود و انا جعلناک خلیفہ فی الارض. اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں طاقت عطا کی ہے غلبہ عطا کیا ہے حکومت دی. سابقہ امت مسلمہ کا یہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت تالوت حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا یہ دور ہے تقریباً 100 برس. یہ سابقہ امت مسلمہ کا خلافت راشدہ کا دور ہے. یہاں اس کا حوالہ دیا اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں ہم لازماً خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. دوسری بات ایک تو دو باتیں یہاں نوٹ کر لیجئے. پہلے ایک تو یہ کہ عربی زبان میں تاکید کے کا جو سب سے زیادہ مؤثر اور بلیغ جو اسلوب ہے وہ یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لازماً انہیں خلافت عطا کرے گا. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی جو ہے صیغہ آئے گا وَلَيُمَدِّنَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. یہ گویا کہ انتہائی تاکید ہے فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور پھر نون مشدد لا کر اس سے زیادہ زور دینے کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں موجود ہے. ہم لازمن بلا شک و شبہ خلافت عطا کریں گے انہیں، حکومت عطا کریں گے زمین میں. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ایک ہی بات کو تین دفعہ اللہ نے دہرایا ہے، یہ بھی تکرار ہے ایک. لیکن قرآن مجید کی تکرار کی ایک عجیب شان ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، اسلوب بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، کہیں کہیں معنی ہی وہی الفاظ بھی آتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر ایک مضمون کو جو ہے مختلف اسلوبوں میں اور مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. یہاں دیکھیے ایک ہی بات کو تین مرتبہ دہرایا ہے مختلف اسلوب میں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے اس دین کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. یہاں پھر میں حوالہ دے رہا ہوں، قرآن مجید سے مناسبت رکھنے والے شخص کے ذہن میں فوراً آیت آئے گی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب اسلام کو تا قیام قیامت دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. تو یہ اللہ کا وہ مقبول دین ہے، فرمایا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے وہ مغلوب نہیں رہے گا، غالب ہوگا، تمکن حاصل ہوگا. تیسری مرتبہ دہرائی بات، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ان کی جو خوف کی کیفیت اس وقت ان پر طاری ہے اس کو امن سے بدل دے گا. یہ آیات سورہ نور کی ہے، سن 5 کے اواخر یا سن 6 ہجری کے شروع میں نازل ہو رہی ہیں. اس وقت تک جو کیفیت تھی، سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا تھا، 12,000 کا لشکر آ گیا تھا، مدینے کو گھیرے پڑا رہا ہے، کتنے عرصے تک محاصرہ رہا ہے. اس درجے شدت کی آزمائش مسلمانوں کی ہوئی کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں، زلزلو زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے، جھجوڑ دیے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، ان کا خوب سے باطن ظاہر ہو گیا. تو ایسی کیفیت تھی، بالکل شکل ایسی تھی کہ جیسے ایک لق و دق صحرا میں ایک دیا روشن ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، یہ نقشہ تھا اس وقت تک. ہر وقت خوف تھا کہ ابھی حوازن کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، ابھی جو نجد کے قبائل ہیں وہ آ کے حملہ آور ہو جائیں گے، ابھی وہ جو خیبر کے یہودی ہیں ان کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، ابھی کہیں جنوب کی طرف سے قریش آ جائیں گے. ہر وقت خوف کی کیفیت، فرمایا ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا. تو دیکھیے یہ تین وعدے نہایت موقت، بات ایک ہی ہے، جب انہیں حکومت عطا ہو جائے گی تو ان کے دین کو غلبہ خود ہی ہو جائے گا، جب حکومت عطا ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت بدل جائے گی. تو باتیں تینوں ایک ہی ہیں. لیکن پھر دوہرا لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اس کے بعد کا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا بہت ہی اہم ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چاہے مسلمان حالت خوف میں تھے لیکن بندگی تو اللہ ہی کی کر رہے تھے، یہ اس کے ساتھ اس کو کیوں ملحق کیا گیا کہ جب یہ ہوگا تو پھر میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. یہ توحید، یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، حاکمیت غیر اللہ کی نفی ہو جائے. اس لیے کہ در حقیقت غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور یہی شرک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب تک کہ نظام قائم نہیں ہو جاتا، نظام خلافت، افراد ہو سکتا ہے کہ موحد ہو، عقیدہ ان کا توحید ہو، نظام تو توحید پر نہیں ہے، نظام تو کفر اور شرک پر مبنی ہے. لہذا در حقیقت توحید کی تکمیل ہی اس وقت ہوگی جبکہ یہ تین وعدے پورے ہو جائیں گے، اس لیے کہ پورا نظام حاکمیت خداوندی کے تحت آ جائے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ مضمون بھی اصل میں مجھے تفصیل سے کل بیان کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا، اس آیت مبارکہ کا اختتام ہوا ہے، ومن کفر بعد ذلک،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ تو نہایت ہی سرکش لوگ ہیں. یہاں فاسق اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں ابلیس کو فاسق کہا گیا ہے. کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا پس وہ سرکشی اس نے اختیار کی اپنے رب کے خلاف. تو یہ سرکشی اور بغاوت کے معنی میں کہ پھر بھی اس کے بعد بھی جو کفر کریں گے وہ تو گویا کہ انتہائی سرکش ہے, شیطان کے گویا کے بھائی. اس میں بھی دو معنی ہیں, ذرا غور کیجئے گا. کفر کے دو معنی ہیں, ایک کو کفر اصطلاحی ہے, اسلام کا انکار, توحید کا انکار, رسالت کا انکار, یہ کفر ہے. اور ایک کفر ہے شکر کے مقابلے میں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم ناقدری کرو گے ناشکری کرو گے میرا عذاب, میری سزا بڑی سخت ہے, اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے قدردانی کرو گے تو پھر میری طرف سے اضافہ ہوگا, بڑھوتری ہوگی. تو شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. جیسے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. شکر بمقابلہ کفر. تو یہاں دونوں معنی ہوئے کہ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو شیطنت کا مجسمہ ہے. یعنی ابھی عذر ہو سکتا ہے, کوئی شخص کہے مجبوری ہے, حالات کا دباؤ ہے. اس وقت تو ظاہر بات ہے جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو صرف اصحاب ہمت ہی وہ ہوں گے کہ جو دین کا دامن تھامیں گے. بڑی ہمت کی اور بڑی جرت کی ضرورت ہے کہ غلبہ جو ہے باطل کا ہے, وہ تو وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ جب دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی جو کفر پر اڑا رہے معلوم ہوتا ہے اس میں تو سرے سے خیر کوئی ہے ہی نہیں, خیر سے خالی ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ایک دوسرا مفہوم میرے اور آپ کے لیے جو ہے جو زیادہ یہاں متعلق مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر کمر ہمت تم نہیں کستے اور اس کے لیے محنت اور مشقت کا عزم مسمم نہیں کرتے تو نہایت ناقدرے ہو تم ہمارے وعدوں کے, کہ ہم نے وعدے کیے ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کرو ہم تمہیں حکومت اور خلافت عطا کریں گے, تمہارے دین کو غلبہ عطا کریں گے. وہ بات نہیں ہوگی کہ وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے, دین غالب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. اتنے پختہ وعدے, اتنے موکل وعدے, پھر بھی ہمت نہ کرو قبر نہ کسو تو یہ انتہائی ناشکراپن ہے, انتہائی ناقدری ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, وعدے انتہائی موکل ہیں لیکن ہے مشروط, نام کے مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, دو شرطیں پہلے ہیں, وعدہ مشروط ہے اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو. یہاں صرف انہی دو الفاظ کو ابھی نوٹ کیجئے, اس کی اصل وضاحت جو ہے چوتھے خطبے میں جا کر ہوگی کہ اصل میں وہ عمل صالح کون سا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ انعامات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وعدے غیر مشروط نہیں ہیں بلکہ مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. اس سے پہلے کہ دوسری جو آیات ہیں میں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں, ایک پوائنٹ اور نوٹ کرتے چلیے اس آیت مبارکہ کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کی ایک عظیم اہمیت اس پہلو سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے انکاری ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آیت در حقیقت ان کے سارے دعوی کی نفی ہے مطلق. اللہ کا اتنا پختہ وعدہ ہے پھر وہ پورا نہیں ہوا, اس کا مطلب یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی مارکت العرا کتاب ہے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء, اور اس میں جن آیات کو انہوں نے مستدل بنایا ہے, اپنے استدلال کی بنیاد بنایا ہے, نمبر ایک آیت یہ ہے کہ آخر اس آیت کا مصداق خارج میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے پختہ وعدے, اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے انہیں خلافت عطا کریں گے, تو پھر ان کا مصداق کون ہے؟ کیا آج تک یہ آیت جو ہے اس کا کوئی مصداق خارجی وجود میں نہیں آیا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ وعدہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب تک تو جھوٹا ثابت ہوا. اور اگر وہ خلافت ہے تو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انہی کو میں دوں گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے. تو یہ گویا کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے مصداق کامل سے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ورنہ پھر اس آیت کی جو ہے توجیہ نہیں ہو سکتی. اس آیت کا یہ چونکہ میرا اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک ضمنی بات تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ در حقیقت ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، خلفاء کی خلافت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کا ازالہ، یہ در حقیقت اس کتاب کے ٹائٹل کا ترجمہ ہے. اور اس کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ انتہائی اہم ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کے متن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ورنہ تو یہ لوگ جو ہے اس آیت کو کھڑج دیتے اور اس کا وجود باقی نہ رہنے دیتے قرآن مجید میں، کہ جو اس خلافت راشدہ کا انکار کرنے والے. لیکن اس میں بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خصوصی معجزانہ حفاظت ہے جس کا وعدہ اور اعلان کیا گیا. اب آئیے دوسری آیات. یہ چھ آیات ہیں آٹھویں سے لے کر اور تیرہویں تک سورہ صف کی، کیونکہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ابھی، عزیزم ڈاکٹر عارف رشید صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور درست بیان کیا، تو مجھے سہولت ہو گئی ہے کہ مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن پہلی آیت بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ یریدون کا فاعل کون ہے؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں؟ سورہ صف، جن حضرات کا وہ ذہنی مناسبت کا معاملہ ہے وہ انہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے مسلسل تذکرہ سابقہ امت کا آ رہا ہے، یہود کا. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، پھر وہ حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ گویا کہ سابقہ امت مسلمہ کے تین ادوار کا ذکر اس سے پہلے موجود ہے. یہ یہود کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو الفاظ استعمال کیا گئے ہیں کہ یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو مولانا ظفر علی خان کا شعر یاد آ گیا ہوگا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بالکل اس شعر اس آیت کی ترجمانی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی صراحت ہے کہ اسلام کے جو دو دشمن اس وقت جزیرہ نما عرب میں موجود تھے، ان میں ایک تھے مشرکین جن کے سرے خیل تھے قریش مکہ، لیکن وہ بہادر لوگ تھے، جری لوگ تھے، سامنے سے حملہ کرتے تھے، جبکہ دوسرے دشمن یہود تھے، یہ بزدل تھے. اور ان کے بارے میں سورہ حشر میں آیا ہے کہ یہ کبھی تمہارے ساتھ کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے، الا فی قرن محصنت او من وراء جدر، قلعوں کے اندر گڑھیوں کے اندر سے ہو کر پتھراؤ کریں گے، فصیلوں کے پیچھے سے پتھراؤ کریں گے، کھلے میدان میں آ کر ان مقابلہ کرنے کی جرت ان میں نہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ یریدون لیطفئوا نور، اور یہ طنز ہے اس میں کہ دوسرے لوگ تو بہرحال ابو جہل نے اپنے دین باطل کے لیے، اپنے عقائد باطل کے لیے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی، ان میں یہ بھی نہیں ہے، یہ صرف منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، سوائے سازش کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند. یہی آیت آئی ہے سورہ توبہ میں بھی، اتنا سا معمولی سا فرق ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. دو الفاظ کی کنسٹرکشن صرف بدل دی گئی ہے، بہن ہی وہی الفاظ ہے. اور وہاں بھی جو بھی قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے وہاں بھی تذکرہ یہود کا ہے. میں اس آیت پر اس درجے زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آج ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بین ہی یہی کیفیت آج ہے یہود کی، زائنزم جس طرح اسلام کے اس نور کو بجھانے کی فکر میں ہے، اور جس طریقے سے زائنسٹ جو ان کے منصوبے ہیں جس تیزی کے ساتھ وہ روب عمل آ رہے ہیں، اور دنیا کی اب سول سپریم پاور کے سر پر وہ مسلط ہے، وہ در حقیقت اسی طور سے یہ اسلامی فنڈامنٹلزم اور اسلامی بنیاد پرستی کا جو ہموا دنیا میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ سب در حقیقت اسی آیہ مبارکہ کے بین السطور میں پڑھ لیجئے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان باطلہ پر. اس میں میں زیادہ اس وقت تفسیری جو ہے تفاصیل میں نہیں جا سکتا. میرا ایک کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں 24 صفحے کا مضمون صرف اس ایک آیت پر ہے. جب تک حضور کے مقصد بعثت کا صحیح صحیح فہم نہیں ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ نہ سیرت النبی سمجھ میں آتی ہے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا. اور یہ وہ بات ہے جو میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کو سمجھیں گے تو در حقیقت قرآن جو ہے اس کے گہرے حقائق منکشف ہوں گے، اور اس کو سمجھیں گے تو سیرت النبی سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ ہر بڑی شخصیت کا پہلے معین ہونا چاہیے کہ اس کا مقصود کیا تھا، تبھی تو آپ احساس کریں گے نا کتنے کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے، اور اس ہدف کو انہوں نے کس طور سے حاصل کیا، وہاں تک رسائی کیسے کیے. اگر یہی معین نہیں کہ ہدف کیا تھا تو اب آپ کس کے حوالے سے، آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہوگا، اسسمنٹ کریں گے تو کس کے حوالے سے کریں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے. 24 صفحے کا میرا مضمون ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے مفہوم کے بارے میں جو مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان سب کا ازالہ اس 24 صفحے کے مضمون میں. لیکن نوٹ کر لیجئے، اور اس پر ابھی ہمیں مزید گفتگو کرنی ہے آگے چل کر، کہ حضور کا مقصد بعثت صرف تبلیغ نہیں، غلبہ دین حق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. صرف تبلیغ ہوتی تو شاید حضور کبھی تلوار ہاتھ میں نہ لیتے، لیکن غلبہ دین حق تھا، تلوار ہاتھ میں لیے بغیر چارہ نہیں تھا. اسی سے در حقیقت ساری بات کھلتی ہے. تبلیغ تو بدھ مت کے بھکشو بھی کرتے رہتے ہیں، تبلیغ جو ہے وہ تو جس سطح پر بھی آپ کرتے رہے اس میں کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہوتی. آخر یہ عیسائی مبشرین جو ہے تبلیغ پر تبلیغ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، ٹمبکٹو میں پہنچے ہیں اور امیزون کے تاس میں پہنچے ہیں، کانگو کے تاس میں پہنچے ہیں اور پاکستان کے جیکب آباد میں پہنچے ہیں. تو تبلیغ کے کچھ اور تقاضے ہیں اور دین کو غالب کرنے کے کچھ اور تقاضے ہیں. اور جب تک مقصد بعثت محمدی واضح نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقعہ یہ ہے کہ سیرت النبی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. بہرحال حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین حق، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور یہاں مشرک پھر نوٹ کر لیجئے مراد کون ہے، جو بھی دین حق کے غلبے کی بجائے کوئی اور نظام آپ نے سامنے رکھتے ہیں. شرک کا تصور جو ہے در حقیقت ہم نے شرک کو صرف بعض عقائد سے منسلک کر دیا ہے، ورنہ یہ کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، توحید کو علم کلام کا مسئلہ بنا کر رکھ دیا ہے. بہرحال آگے چل کر بات ہوئی، اللہ کا دین تو غالب ہوگا، محمد الرسول اللہ کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سرفروشی، جاں فشانی، جہاد اور قتال کے مراحل سے اے مسلمانوں تمہیں گزرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف، اس کاروبار کی طرف، اس تجارت کی طرف جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے. تؤمنون باللہ ورسول، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صحیح علم، علم حقیقی رکھتے ہو. یہاں پھر میں تھوڑا سا پاز کر رہا ہوں، ایک بات کی توجہ کیجئے. اس آیت میں دو شرطیں آئی تھیں خلافت کے نظام کے قیام کے لیے، وعدے مشروط تھے ایمان اور عمل صالح سے. یہاں دو شرطیں آئیں، ایمان اور جہاد. وہ ایمان، وہ عمل صالح اور وہ جہاد کون سا ہے جس سے کہ پھر یہ وعدے پورے ہو سکیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ان کے بھی تصورات جو بڑے محدود، عمل صالح کا مفہوم بہت محدود ہو چکا ہے، جہاد کا مفہوم تو محدود ہی نہیں مسخ ہو چکا ہے، لمیٹڈ ہی نہیں پرورٹڈ ہے. اس لیے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اصل میں جس جہاد اور جس عمل صالح کے نتیجے میں یہ وعدے پورے ہوئیں گے ان کی حقیقت کیا ہے. دنیا میں اے مسلمانوں تمہیں خلافت عطا کریں گے، دنیا میں تمہارا دین غالب ہو جائے گا، دنیا میں تمہاری خوف کی کیفیت امن سے بدل جائے گی، جن چیزوں کا تعلق دنیا سے. یہاں سورہ صف میں پہلے آخرت کا نتیجہ بیان کیا،
یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار و مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم،
تمہارے گناہ بخش دے گا، خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تمہیں نہایت پاکیزہ مسکن عطا کرے گا، ہمیشگی کے باغات میں۔ اور نوٹ کر لو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دو وعدے آئے، ایک دنیا سے، ایک آخرت سے متعلق، اور ساتھ ہی جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو سٹرکچر، اقدار کو صحیح کر دیا گیا۔ اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی۔ ذالک الفوز العظیم، اسی لیے اس کے کنٹراسٹ میں فرمایا ہوا اخرا تحبونہا، ایک اور شہر جو تمہیں پسند ہے۔ امام راضی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ در حقیقت مذمت کی گئی ہے کہ یہ تمہاری انسانی سرشت ہے، طبع بشری ہے، جس کی وجہ سے تم دنیا کی فتح وغیرہ کو اہمیت دیتے ہو۔ اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت ہو تو آنے واحد میں اللہ فتح دے دے۔ اللہ کی نگاہوں میں تو تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کون اس آزمائش میں ثابت قدم نکلا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو فتح مکہ کا منظر دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا وہ ناکام گئے دنیا سے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما تو شہید ہو گئے مکے ہی میں، مدینے کا دارالامن بھی دیکھنا میسر نہیں ہوا، وجہ یہ کہ فتح مکہ کا منظر دیکھنا نصیب ہوتا، لیکن کیا وہ ناکام گئے؟ معاذ اللہ۔ اصل کامیابی تو ہے ثابت قدمی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرتے ہوئے، حق کا حق ادا کرتے ہوئے جان جانے آفری کے سپرد کر دینا۔ ذالک الفوز العظیم، اب ایک طرح کے مذمت کے انداز میں فرمایا، وہ اخرا تحبونہا، ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، یہ تمہاری طبع بشری ہے جس کی وجہ سے تم اسے پسند کرتے ہو۔ میں نے حوالہ دے دیا، ورنہ یہ بات آسانی سے قابل قبول نہ ہو شاید کہ یہاں مذمت کا انداز ہے۔ امام راضی کی تفسیر پڑھ لیجئے، اس لیے کہ اسلوب پر واقعہ یہ ہے کہ بہرحال ان کا جو بھی مقام ہے، منطقی بحثوں میں تو کہیں کہیں وہ الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عربی زبان اور اس کے تقاضے اور ان کے اسالیب کا جو اس کے تقاضے ہیں خوب وعدے کرتے ہیں۔ اب یہ دنیا سے متعلق وعدے آئے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ مبشر المومنین، اور اے نبی ہمارے مومن بندوں کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سخت آزمائش کا دور اب ختم ہوا چاہتا ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے ہو، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے۔ واقعہ یہ کہ غزوہ احزاب ابھی حال ہی میں منتخب نصاب کا جو درس میں دے رہا ہوں دوبارہ سے بارہ، اب آج شاید زندگی میں آخری مرتبہ، اس میں ابھی ہم سورہ احزاب کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے درس سے فارغ ہوئے ہیں، غزوہ احزاب کا بیان مفصل میں نے کیا۔ شدید ترین آزمائش، ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اہل ایمان انتہائی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے اور ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس کے بعد تم ثابت قدم ہو گئے، تم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لہذا اب مدد آیا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الضراء مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معهم متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی سختی انتہا کو پہنچ جائے اور اہل ایمان ثابت قدم اپنا ثبوت دے دیں، ثبوت استقلال کا اور ثابت قدمی کا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں نے ہی اسی قاعدے کے تحت یہاں فرمایا، اے نبی اب ہمارے مومن بندوں کو بشارت دے۔ یہ تو ان آیات مبارکہ کا ایک سرسری مفہوم ہے۔ یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ ان کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں تھا۔ اب آئیے کہ ہم جائزہ لیں تاریخی اعتبار سے کہ یہ جو وعدہ استخلاف سورہ نور کی اس آیت میں آیا، آیت نمبر 55 میں، اور نصر من اللہ و فتح قریب، وعدہ نصرت و فتح جو سورہ صف میں وارد ہوا، اب ہسٹوریکلی دیکھیے کہ یہ کتنی جلدی پورا ہوا ہے۔ یہ آیات جو ہیں سن 5 ہجری کے اواخر یا سن 6 کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اب ذرا جلدی سے نوٹ کر لیجئے ہسٹوریکل فیکٹس، سن 6 کے ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اور قرآن کا اعلان ہو گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا.
اس مرحلے پر تھوڑی سی ڈائیگریشن کی اجازت چاہتا ہوں. یہ فتح مبین کیوں کہا؟
کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. آج یہودیوں کو جو فتح مبین حاصل ہو رہی ہے پوری عرب قوم کے مقابلے میں,
1919 کا اعلان بالفور, 1948 میں اسرائیل کا قیام اور پہلی عرب اسرائیل جنگ جس میں کہ انہوں نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا, 1967 کی جنگ بے پناہ جو ہے شکست کا معاملہ جو ہوا عربوں کے ساتھ, مصر بھی شام بھی اردن بھی نہایت ذلت آمیز شکست. لیکن ان سب سے بڑی فتح جو انہیں حاصل ہوئی ہے, دیکھیے قرآن مجید نے فتح مکہ کا اس اہتمام سے ذکر نہیں کیا. ہمارے معیار کے مطابق تو وہ بہت بڑی فتح تھی, قرآن میں ذکر ہی نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے سنا ہوگا بھی یار کوئی اللہ فتح نہ اللہ کا فتح وہ بھی نہ غور کیجیے, میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. نہ 1947 کی فتح یہود کے لیے اتنی بڑی فتح ہے, نہ 1967 کی فتح اتنی بڑی فتح ہے, جتنی بڑی فتح یہ ہے کہ آج تمام عرب ممالک اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ ہے سب سے بڑی فتح. اور توہین و تذلیل کا یہ عالم ہے کہ سب کو بلا کر بٹھایا ہے ایک ٹیبل پر جس پر آج تک وہ تیار نہیں ہوئے تھے, ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, سوائے مصر نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا تھا, باقی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن اب جب منوایا ہے تو کیسے منوایا ہے؟ میڈرڈ میں بلا کے بٹھایا ہے, یہاں آ کر بیٹھو. اور میڈرڈ کس جگہ کا نام ہے؟ اسپین. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبا باب, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. اے عربوں یہاں آ کر بیٹھو جہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی اور جہاں سے تمہارا بچہ ختم کیا گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں میڈرڈ میں کوئی بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہوئی, اور سوائے اس پہلی جو تھی نیگوسیشنز کے لیے جو اوپننگ سیشن تھا, اس کے سوا اس کے بعد بھی پھر وہاں نہیں ہوا. یہ تو جو دنیا کے حالات کا کوئی مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے نا کہ 1992 ایک سال پہلے نیوز ویک کے کور سٹوری تھی, 1992 از دی ایئر آف اسپین. کیوں؟ 1492 واز دی ایئر آف فال آف گرینڈا, سقوط گرناتا کا سن ہے 1492, جس کے بعد کے بچہ وہاں سے ختم کیا گیا, یا تو قتل کیے گئے یا زندہ آگ میں جلائے گئے یا بھیڑوں بکریوں کی طرح سمندری جہازوں میں ڈمپ کر کے لوڈ کر کے اور شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر اتار دیے گئے. آؤ اور یہاں بیٹھو, اپنے قبرستان میں آ کر بیٹھو اور اسرائیل کے سامنے بیٹھ کر صلح کی گفتگو کا آغاز کرو. بہرحال اس پر گفتگو شاید بعد میں تھوڑی سی ہو, لیکن نوٹ کر لیجئے اس وقت ہم چل رہے تھے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہی میں ہو گئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا, مسلمانوں کی تنگ دستی ختم ہو گئی, خیبر کی دولت غنائم. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں پورے جزیرہ نما عرب سے اعلان کر دیا گیا برات من اللہ و رسول الذین عاہدتم من المشرکین, آج کے بعد مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں. ایک سال کے اندر جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ. ابھی حال ہی میں نے درس دیا ہے جس کے لیے عنوان یہ ہے, سورہ توبہ کے پہلے رکوع کے لیے, موپنگ اپ آپریشن. جب کہیں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو آخری کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس رہ جائیں تو فتح تو ہو گئی ہے, لیکن ان سب کی بھی صفائی کر دی جائے. وہ صفائی ہے جو سن 9 میں ہوئی ہے. سن 9 کے اختتام تک آ کر یا 10 تک کہہ لیجئے, جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم, نظام خلافت قائم. اور حضور کے انتقال کے بعد 24 برس کے اندر یہی خلفائے ثلاثہ جمع کر لیجئے, 2.25 برس حضرت ابو بکر کے, 10 برس حضرت عمر کے, 12 برس حضرت عثمان کے, 24 سال. پوری ابھی چوتھائی جو ہے صدی نہیں ہوئی کہ فرام آکسس ٹو اٹلانٹک, نیئرلی اٹلانٹک, یمن سے لے کر کوکیشین ماؤنٹینز تک اور دریائے جیہو سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک, وہ نظام خلافت جو ہے غالب ہو گیا, قائم. یعنی ان آیات کے نزول کے بعد، یہ سن 5 اگر ہے تو 6 شامل کیجئے 24، وہ 30 برس کے اندر اندر کتنے بڑے رقبے کے اوپر وہ تین کیفیتیں پوری ہو گئیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا within 30 years from Yemen to Caucasia from Oxus to Atlantic. یہ ہے اس وعدہ استخلاف اور وعدہ نصرت و فتح کی تکمیل اولا، پہلی مرتبہ تکمیل ہو گئی. البتہ اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک ہم کہاں ہیں، کن کن وادیوں میں سے گزرے ہیں، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان. اب یہ سمجھیے کہ یہ 1331 برس کی داستان ہے. آپ سوچیں گے میں نے کیسے کیلکولیٹ کیا، یہ حضور کا انتقال سن 632 میں. اصل میں ہم لوگ باقی سیرت وغیرہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہجری سن استعمال کرتے ہیں، ہمارے ذہن کا سارا فریم ورک بنا ہوا ہے وہ جو کیلنڈر ہے، کرسچین کیلنڈر ہے، تو اس سے پھر وہ ایک گھپلا ہے ذہنوں میں. اس لیے میں نے اس کو ذرا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ بنا لیں. 632 میں انتقال، 30 برس خلافت راشدہ کے، 662، 1993 میں سے نکال دیجئے، 1331 برس کی داستان مجھے آپ کو سنا لیے. یہ داستان اگر انسان اپنی کوشش سے نہایت مختصر بھی کرے، نہایت مختصر بھی کرے، نہایت مختصر بھی کرے، تو 4 دن اسی میں لگنے چاہیے. لیکن یہ عظمت کلام نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ یہ ہے، بعض احادیث کے حوالے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے علوم اور معارف کے پورے پورے خزانے ہیں کہ جن کے لیے وہ چند الفاظ کلید کی حیثیت رکھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور بہت حسرت کا مجھے تو احساس ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو حدیث نبوی کی اہمیت سے واقف نہیں، استغنا کی شان برت رہے ہیں. ہمارے اس دور میں دو فتنوں کی وجہ سے حدیث سے بہت بوجھ پیدا ہو گیا ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو. ایک فتنہ قادیانیت تھا، اس کے اثرات بہت پھیلے ہیں. قادیانی کب ہوں گے، اس فتنے کے اثرات بہت دور تک پہنچے. اور دوسرا فتنہ انکار حدیث، انکار سنت، وہ تو بہت ہی وسیع ہے، شاید ہی کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس فتنے کے اثرات سے بالکل محفوظ ہو. اس لیے کہ اس کا آغاز تو سر سید احمد خاں مرحوم سے ہوا ہے، اور پھر ان کی ذریت معنوی جو ہے نا معلوم کہاں کہاں تک پھیلی ہے. جدید تعلیم یافتہ انسان جو ہے ملنا مشکل ہو جائے گا جو اس فتنے کے اثرات سے بالکل محفوظ. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حدیث نبوی کی طرف جو ہے توجہ نہیں. اس لیے میں نے یہ چند الفاظ اپنی اس حسرت کے اظہار کے لیے اس وقت عرض کیے ہیں. میں اب آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں جس کا متن میں پہلے شروع میں آپ کو سنا چکا ہوں. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کر دیے، ہماری پوری تاریخ اس میں. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. اس کے بعد انک میت و انہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہوگا. فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وفداه آباؤنا وامہاتنا، پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے. اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے، خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر. لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے. خلافت علی منہاج النبوہ،
منہاج منہج راستہ طریقہ بین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت. یہ بین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا, بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جوں کا توں قائم رہا. اس میں میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکات کا فتنہ اٹھا, حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت کا مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے, دو محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں, آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا, لیکن حضور نے تیار کیا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا عالم دیا ہو حضور نے اپنے دست مبارک سے, میں اسے روک دوں. پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے, ہر صورت لڑنا ہے, ان کا کفر تو بالکل واضح ہے, عزم من الشمس ہے. تو دو محاذ کھلے ہوئے, مسلمانوں کے دل زخمی ہے, مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے. اب تیسرا محاذ نہ کھولیے, رعایت کیجئے, انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا, کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا, نماز کو بھی مان رہے ہیں, زکات میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکات نہیں دیں گے, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے, اپنے طور پر دیں گے, خرچ کریں گے. تو ذرا لینینسی برتیے, مصلحت کو دیکھیے. تیسرا محاذ نہ کھولیے. اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا, ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو, اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے, صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں, اور کسی کا یہ مقام نہیں. اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے, کیا ہو گیا تمہیں, اسلام میں اتنے نرم ہو گئے, اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو. دوسری بات فرمائی, اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, ایمدن الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہوتا. کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے, اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا. اور اس دور کا بھی ایک حوالہ دے دوں, آپ کو معلوم ہوگا, آپ تو خیر کمیونزم جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اٹس اے تھنگ آف دی پاسٹ, لیکن ذرا کچھ سال پہلے کے ذہن میں چلے جائیے, ابھی تو بڑا غلغلہ تھا. روسیوں پر الزام تھا چائنیز کا ریویژنزم, انہوں نے اپنے نظریے میں ترمیم کر لی, یا مارکسزم کے اوپر قائم نہیں رہے, یہ تو رشین نیشنلزم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. مغرب کے ساتھ پیس فل کو ایگزسٹنس کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ریویژنزم ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیولوجیکل ریولیوشن کے بعد جو نروس ڈیتھ ہوتے ہیں وہ اس میں ہے. ذرا سی ترمیم ہوگی, آپ نے ایک درجے کی ترمیم کی, کچھ دنوں کے بعد دو درجے, پھر تین درجے, وہ تو پھر کہیں سے کہیں جو ہے خشت اول کیوں نہیں حد میں مار کر تاس ہو رہی آپ دیوار کر. تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے, اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے. اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت, کہاں اس رسی کی قیمت. اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے, اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہا تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. ابو بکر صدیق کو یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے امت نے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, یہ ان کا مقام ہے, مرتبہ ہے. لقیق القلب انسان, نحیف الجثہ انسان, لیکن عظیمت استقلال اس کا کوہ ہمالیہ تھا اندر. بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوۃ, جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا, جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں, حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوۃ. یہ نظام دوسرا تھا, حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع, پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے. ایک نقطہ یہاں اور بیان کرتا چلوں, حضور کا دور دور خلافت تھا یا نہیں؟ وہ بھی خلافت تھی. داؤد خلیفہ تھے کہ نہیں؟ یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض, در حقیقت وہ بھی خلافت ہے, لیکن اس خلافت کو اب یوں سمجھیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت حاصل ہو گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اب باقی جو بھی نظام ہوں گے وہ اس کے حوالے سے ایسس کیے جائیں گے. تو بعین ہی اس کے مطابق جو نظام خلافت ہے وہ ہے 30 برس کا، جس کو ہم عرف عام میں خلافت راشدہ اور حدیث کی اصطلاح میں اصل خلافت علی منہاج النبوہ کہیں گے. اس کے بعد آیا تیسرا دور. حضور کے الفاظ کیا ہے؟ ثم تکون ملکاً عاظماً. پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت. عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج کس انجام سے دو چار ہونا پڑا. عض یعض کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا. کٹ کھنی ملوکیت کا دور آئے گا. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی. خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا. اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہیں اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے. خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا. دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس، جب محل بنے اور ٹھاٹ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی. لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں. جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ واقف ہے. وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں، حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے. پھر واقعہ حرہ ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی. واقعہ حرہ، حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی. پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے. تو تاریخ کے حقائق ہیں. اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا. وہ نوجوان، 3 ایجز نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا اور اتنا نیک اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا. وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا، مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئیں جن کو پوجا جا رہا تھا. ایسا نیک، اتنا صالح، اتنا پارسا، ایسا متقی، ایسا عادل حکمران. اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو. ہمیں خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے. وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا. تاریخ خاموش ہے، بے گناہ بلایا گیا، شہید کر دیا. یہی ہوا میں نہیں موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد، طارق جو بر کنارہ حضر السفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے. موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی، بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا ہے، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گرے. خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیرٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا. میں ابھی بنو امیہ کی بات کر رہا ہوں ساری. پھر جو بھی ٹھاٹ جمے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے، پھر رقص و سرود جو بھی ہوا ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے. الف لیلہ جو ہے بغداد کی، 1000 راتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے. یہ ہے بہرحال تیسرا دور. چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت، چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے، ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت، تو آپ نے کیا جواب دیا، کوئی ریکارڈ نہیں، نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا. آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے. پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی، ویسٹرن امپیریلزم، یورپین پاور، کلونیل پاور، برطانیہ کے غلام، فرانس کے غلام، اٹلی کے غلام، ولندیزیوں کے غلام، یہ غلامی، یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی. یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے آج ہی بعد میں عرض کروں گا. یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا، ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے، ایک اعتبار سے جاری ہے. ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول، براہ راست غلامی ختم ہو گئی، تماشا دکھا کر مداری گیا، انگریز اور اس کے فوجی گئے، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، اطالوی گئے، سب گئے، ڈائریکٹ رول ختم، اس اعتبار سے ختم ہوا. لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے، رول بائی پراکسی یا ریموٹ کنٹرول، سب ان کے شکنجے میں، ہماری معیشت ان کے شکنجے میں، ہمارے وسائل ان کے قبضے میں، ہمارے ذہن ان کے قابو میں. اور اب تو جتنے درجے سی این این اور زمانوں کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے، کہاں بچ کر جائے گا، کون بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام، علم میں بھکاری، ٹیکنالوجی میں بھکاری ان کے دست نگر، تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلسل جاری ہے. میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا، کراچی میں لانڈھی کورنگی، شاید یہی معاملہ ہوگا، اور جو یہ نیو کراچی وغیرہ میں بھی جو بس اسٹاپس آتے ہیں، تین نمبر، پھر ساڑھے تین نمبر، پھر چار نمبر، پھر ساڑھے چار نمبر، پھر پانچ نمبر، تو ہم ساڑھے چار نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت. چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہوا ہے، ایک درجے میں ابھی باقی ہے، اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے، اس کے شدائد اور مصائب پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے. اب آئے ہم آخری دور پر، حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے، ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہ، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. یہ ہے وہ نوید جان فضا، یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ مایوس کن حالات میں، تقریباً ناقابل یقین حالات کے اعتبار سے، فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے تو بالکل کہیں اس کے شان گمان نہیں، آس پاس کا کوئی امکان نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اس کے بعد راوی فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر، ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بعد میں مزید وضاحت سے عرض کروں گا. لیکن اس روایت کی ایک اور ہے کسی سند کے حوالے سے، یہی حدیث قدر زیادہ تفاصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں نقل کی ہے. افسوس یہ کہ اس کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ کون سی کتاب سے ہے. ہم نے امکانی حد تک اس کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کتب احادیث میں اس کا کوئی حوالہ مل جائے، لیکن تاحال نہیں مل سکا. لیکن بہرحال انہوں نے لکھی ہے، اور باقی سارا مضمون وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. آخر میں جب خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا، اس حدیث میں مزید اضافی الفاظ یہ ہیں حضور کے، تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب وہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو جائے گا تو لوگوں میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق معاملہ ہوگا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ،
اور اسلام اپنے جھنڈے زمین میں گاڑ دے گا. یرضا عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، پھر اس نظام سے آسمان والے بھی راضی ہو جائیں گے، زمین کے رہنے والے بھی راضی ہو جائیں گے. لا تدر السماء من قطر الا ثبته مدرارا، آسمان نہیں روکے گا اپنا ایک قطرہ بھی، اسے موسلا دھار بارش کی شکل میں زمین پر نازل فرما دے گا. ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئا الا اخرجت، اور زمین بھی اپنے خزانوں میں سے کچھ نہیں روکے گی، اپنی نباتات اور اپنی برکات ساری کی ساری اڈیل دے گی، اگل دے گی، باہر نکال دے گی. یہ دور ہے اس خلافت علی منہاج النبوہ کی شان جو ہے اس حدیث میں اضافی طور پر وارد ہوئی. اب دیکھیے جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر حالات جو آبجیکٹو کنڈیشن دنیا کے ہیں ان کے اعتبار سے انبلیویبل معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جہاں شرط نمبر ایک ہے الذین یؤمنون بالغیب، نبی کو مان لیا، وہ صادق المصدوق، ان کی دی ہوئی ہر خبر پر ایمان لازم، حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلیویبل نظر آئے یا انبلیویبل نظر آئے، ماننا ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ میں سمجھانے کے لیے بعض باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ صدی جو ہے 20ویں صدی عیسوی، اب میں ذرا کیونکہ ساری گفتگو عیسوی کیلنڈری سے کر رہا ہوں اور یہ بات خاص طور پر عیسوی کیلنڈر ہی سے سمجھ میں آئے گی، یہ واقعتاً مجموعہ عجائب و غرائب ہے. پوری تاریخ انسانی میں اتنا پروفاؤنڈ دور کوئی نہیں گزرا جو یہ صدی کا معاملہ ہے. میں چند حوالے دے رہا ہوں. اس صدی میں دو عظیم مملکتوں کا ایسا خاتمہ ہوا کہ نام و نشان مٹ گیا. آغاز میں سلطنت عثمانیہ، تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت، پورا مغربی ایشیا، پورا شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کا کتنا بڑا رقبہ، نسیم منسیا، جسٹ ویلشڈ، نقشوں سے غائب. اور اختتام پر یو ایس ایس آر، چند سال پہلے بھی کوئی گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سپر پاور وقت کی، امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خلائی تسخیر میں روس کبھی آگے تھا امریکہ سے، امریکہ کو اپنے سارے وسائل جھونکنے پڑ رہے تھے ٹو کیچ ود رشیا. دیکھتے ہی دیکھتے خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کہاں گئی وہ؟ تو کیا عجب ہے کہ کوئی تیسری طاقت بھی اسی طریقے سے پگھل کر رہ جائے. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ امریکہ کا وہ انجام دور نہیں ہے، آغاز ہو چکا ہے. اس قدر کرائسس ہے، اکنامک کرائسس، اتنا لو چلا گیا ہے معاملہ ان کی اکانومی کا. اور یہ کہ ساری اکانومی کا جو اصل لیور ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے ایک جنبش سے پھر ڈبل روٹی نظر نہیں آئے گی، جیسے روس میں نظر نہیں آتی تھی ڈبل روٹی، اور یہ وہ کریں گے. میں تو ان تمام چیزوں کو دو اور دو چار کی طرح جانتا ہوں. وہ وقت دور نہیں کہ انہیں مسجد اقصی کو منہدم کر کے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے. اس کے راستے میں مزاحم ہونے والا مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو امریکہ ہے. لہذا پہلے اس کا تیا پانچا کریں گے، پھر اقدام کریں گے. جو حضرات مغرب کے حالات کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ زائنس ان کے پلانز کیا ہیں، جو سٹڈی کرتے ہیں، وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ حشر زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال اگر دو عظیم مملکتیں ختم ہو سکتی ہیں، دو عظیم سلطنتیں، تو امریکہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح آئیے، دو عظیم جنگیں اس صدی میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا تیسری جنگ نہیں ہو سکتی، جس کی خبر حدیث میں ہے؟ الملحمۃ العظمی، عظمی اعظم کا مؤنث ہے، جنگ عظیم نہیں، جنگ اعظم، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. اور حالات بڑی تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. در حقیقت یہ تیسری صلیبی جنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو کہا ہے حضور نے الملحمۃ العظمی. عیسائی لٹریچر میں آرمگیڈون کے نام سے وہ موجود ہے. بائبل کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشنز، اور اس میں اس جنگ کا تذکرہ موجود ہے، آرمگیڈون. اور حدیث نبوی میں اس کو کہا گیا الملحمۃ العظمی. تو دو اتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں، تو تیسری کون سی انہونی بات ہے؟ تیسرا عجوبہ جو اس صدی میں ہوا ہے
2000 برس سے یہودی قوم در در ماری پھر رہی تھی، 70 عیسوی سے وہ بے گھر ہوئی ہے. 70 عیسوی میں یروشلم پر ٹائٹس رومی نے حملہ کیا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. ہیکل سلیمانی مسمار، اور وہ مسمار پڑا ہے اب تک، 1923 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ منہدم پڑا ہوا ہے. 2000 سال تک یہ قوم، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، اسی لیے کہتے ہیں ڈائسپورا. یہ ہماری تاریخ کا انتشار کا دور ہے، جدھر جس کا سینگ سمایا چلا گیا. اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، اسرائیل وجود میں آیا ہے، اور کس شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہودی دنیا میں ہے 13-14 ملین، 1,30,00,000. صرف عربوں کو گنتی کر لیجئے تو 20-25 کروڑ ہے، جو مانوی تناسب ہے حقیقت کے اعتبار سے. وہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ کیا عجب ہے کہ یہ اس مغضوب اور ملعون قوم کا، جس طرح کے چراغ بجھنے سے پہلے ذرا بھڑکتا ہے، یہ در حقیقت یہ ایک بھڑک ہے آخری، شمع کے گل ہونے سے پہلے ذرا اس کی بھڑک ہے. یہ میں ابھی تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں، جب وہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوگا، اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت قرآن و حدیث سے اس کے لیے صغرا کبرا کیا ملتا ہے، یہ تو بعد میں عرض کروں گا. اسی طرح نوٹ کیجئے، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اس صدی میں ہوا، تو کوئی عجیب بات تو نہیں کہ احیاء بھی ہو جائے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ تاریخی جو فیکٹس ہیں یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے. یہ شعر جو ہے جو میں نے پڑھا ہے، یوں ہی نہیں پڑھ دیا. جب ہسپانیا میں خورشید اسلام غروب ہو رہا تھا، 800 برس کی حکومت غرناطا کی ختم، بچہ بچہ یا قتل یا شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ، عین اسی وقت یورپ کے مشرق میں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اسی وقت ترک داخل ہوئے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اسلام کو تو رہنا ہے، حضور کی حدیث ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. اور یہ امت کسی ایک نسل پر تو مبنی ہے نہیں. عرب معزول ہوئے، ترکوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا، ترک معزول ہو گئے. کیا عجب کہ اب ہندیوں کے ہاتھ میں جھنڈا آنے والا. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. کیا پتا، یہ تو حقائق ہے تاریخ کے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اور اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کوئی پتا نہیں، خلافت کا سورج غروب ہوا، اب وہ طلوع اس صدی کے شروع میں غروب ہوا، اس صدی کے آخر میں طلوع ہو جائے، کوئی عجیب بات نہیں، انہونی بات نہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات بہت اہم ہے. جب خلافت، جیسی بھی وہ خلافت تھی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ خلافت علی منہاج النبوہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، لیکن جیسی بھی خلافت تھی، اس کی تنسیخ ہوئی ہے تو رد عمل کہاں ہوا؟ صرف بر عظیم پاک و ہند میں. حالانکہ خلافت تھی تو پورے عالم اسلام کی خلافت تھی، آنسو بہانے چاہیے تھے تو پورے تمام دنیا کے مسلمانوں کو بہانے چاہیے، کہیں کوئی رد عمل نہیں. تحریک چلی صرف اس سلم خانہ ہند میں، اور کس شدت سے چلی، گاندھی کو شریک ہونا پڑا. اسے نظر آ گیا تھا کہ اگر میں نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا اس خلافت تحریک میں، تو پھر آئندہ مسلمانوں سے میں کسی تعاون کی توقع نہیں کر سکتا. کہاں گاندھی، ہندو مہاتما، کہاں خلافت، چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن گاندھی شریک ہوا اس زور کی، بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پورا برے صغیر برے عظیم جو گونج اٹھا اس ترانے کے ساتھ. تو کوئی عجب نہیں کہ جہاں وہ رد عمل ہوا تھا وہیں سے اس خلافت کا آغاز ہو. باقی ایک بات جو ابھی میں نے عرض کی تھی، میں چاہتا ہوں اسے ذرا بیان کر دوں. وہ خلافت جو ختم ہوئی ہے 1924 میں، اقبال نے ماتم کہا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ واقعہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اس وقت سیہونیوں کے ایجنٹ کا کام کیا۔ چنانچہ ایک واقعہ جو بہت عظیم ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا، جب مالٹا میں اسیر تھے، 1920 میں تو واپس آ گئے، 1915 یا 16 میں گرفتاری ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے۔ اس کے درمیان کا واقعہ ہے یہ کہ جو کمانڈانٹ تھا ان کا مالٹا میں، جو ان کا نظر بندی کیمپ تھا جس میں وہ تھے، اس کا انگریز کمانڈنٹ تھا، وہ حضرت شیخ الہند کو بہرحال دیکھا، درویش آدمی ہے، عقیدت مند ہو گیا تھا۔ ایک روز شیخ الہند ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کیا تکلیف دیتی ہے، یہ تو مردہ خلافت ہے، یورپ کا مردے بیمار کہتے تھے نا، تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے، رہنے دیں ہماری خلافت۔ اس شخص نے جواب دیا، مولانا اتنے بھولے نہ بنیے، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، یہ گئی گزری خلافت بھی اتنی طاقتور ہے کہ اگر کہیں دار الخلافہ سے جہاد کا اعلان ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک لاکھوں مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئے گا۔ آج بھی اس کے اندر یہ حال ہے۔ یہ اس صدی کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ 1924 سے لے کر اب 94 آ رہا ہے، 70 برس ہونے کو ہے، نومینل خلافت کا بھی وجود پوری دنیا میں نہیں ہے، امت کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ بہرحال اب آگے چلیے، نور العلا نور کے مصداق اس نوید جہاں فضا جو ہے اس کے اندر ایک ڈائمنشن کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اب جب یہ خلافت قائم ہوگی تو یہ دنیا کے کسی خطے پر آکسس سے اٹلانٹک تک محدود نہیں ہوگی، عالمی ہوگی، گلوبل ہوگی، پورے عالم انسانیت پر محیط ہوگی، پورے کرے ارض پر قائم ہوگی۔ اور اس کے لیے جو میں دلائل دینا چاہتا ہوں، اگرچہ صراحت کے ساتھ پیشن گوئیاں حدیث نبوی میں ہیں، لیکن اس کا صغرا کبرا خود قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ منطق میں قضیہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ پریمسز ہوتے ہیں، جو بھی پروپوزیشن ہے اس کے پریمسز ہیں، صغرا کبرا جوڑیے تو نتیجہ نکل آئے گا۔ جو میں قرآن سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ صغرا کبرا قرآن میں ہے وہ کیا ہے، 3 دفعہ وہ آیت وارد ہوئی ہے جو آج بھی ہم ترجمہ کر چکے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہوا سے لے کر کلہ ہی تک ایک حرف کا، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، 3 دفعہ آیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ فتح آیت نمبر 28۔ اس کو تو صغرا بنا لیجئے، کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ قرآن میں ذرا مختلف الفاظ میں ایک مفہوم آیا ہے کہ حضور کی بعثت پورے عالم انسانی کے لیے ہے، جس کی واضح ترین آیت جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 38 ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ بعثت محمدی کا مقصد غلبہ دین، اس بعثت کی وسعت پورا عالم انسانی، دونوں کو جوڑیے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اپنے مقصد کے اعتبار سے شرمندہ تعمیل اور شرمندہ تکمیل رہ جائے گی؟ لازماً مقصد پورا ہوگا، اور یہ اسی وقت پورا ہوگا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ عجیب نظم ہے، الہامی نظم ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، آخری شعر یہ، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کوئی شرک نہیں ہوگا۔ یہ ہو کر رہے گا، اور یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے جس کی تکمیل ہوگی۔ اب صریح خبریں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یکے الصحیحین
صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کے مجموعوں میں ٹاپ موسٹ. صحیح مسلم کی روایت حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جو آزاد کر دیے گئے، مولا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا. یہاں کوئی اشتباہ نہ ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین تو گول ہے، کیسے سکیڑی جا سکتی ہے، کیسے لپیٹی جا سکتی ہے. یہ اللہ کا اور نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے. شب معراج کس کے سمجھ میں آئے گی، اور جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ کیسے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہوا. ابراہیم کے بارے میں کہا ہے، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ملکوت دکھاتے رہے انہوں نے، اپنی خفیہ مملکت کے رازوں کی جو ہے ان کو رازداں بنایا ہے. تو حضور کو کیا کیا دکھایا، کیسے دکھایا، بس جو فرمایا ہے وہ مانو، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ مستد احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، اور اس کے راوی ہیں حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. دیکھیے، نوع انسانی دو ہی طرح پہ ہے دنیا میں، یا سیٹلڈ سیویلائزیشن ہیں، مکان ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، اینٹ گارے کے مکان، کچے ہوں، پکے ہوں، سیمنٹ کے ہوں، یا پھر نومیڈک ٹرائبس ہیں، وہ اپنے خیمے لیے پھرتے ہیں. دونوں کو کور کیا ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ حدیث تو خیر انتہائی اہم حدیث ہے حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے. فرمایا، بعز عزیز و ذل ذلیل، ہر گھر ہر خیمے میں اسلام کا داخلہ ان ون آف دی ٹو ویز ہوگا، دو میں سے ایک شکل ہوگی، صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. اردو میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، ذلیل کی ذلت کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ. عربی میں اصل میں ذلیل کا بنیادی مفہوم ہے وہ کمزور، مغلوب. یعنی اس کی بھی وضاحت فرمائی حضور، اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو عزت دے گا، فیجعلہم من اہلہا، انہیں خود اسلام کے اہل میں سے بنا دے گا، اس کلمہ اسلام کے قبول کرنے والوں میں بنا دے گا. وہ جب اسلام لے آئیں گے، ان کے گھروں میں، ان کے خیموں میں اسلام داخل ہوگا ان کے اعزاز کے ساتھ. قرآن مجید میں یہ آیت سورہ منافقون میں آئی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کے رسول کے لیے، یا اہل ایمان کے لیے. جو ایمان لے آئے گا، اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوا، اس کے اعزاز کے ساتھ. وَذُلِّ ذَلِيلِ، ان کی شرح کیا فرمائی، اَوْ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فَيَدِينُونَ لَهَا، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا اور وہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اہل کتاب سے جنگ جاری رکھو، حتی یوت الجزیہ کا یدم وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے ہو کر رہے. اگر وہ رہنا چاہتے ہیں یہودی یا نصارہ رہے، لیکن انہیں چھوٹے ہونا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا، ہاں پرسنل لا میں مذہبی آزادی انہیں دے دی جائے گی، جزیہ دینا پڑے گا. اس پر جیسے اس حدیث میں تھا کہ راوی نے آخر میں کہا، ثم سکت رسول اللہ، یہاں بھی ہے حضرت مقداد فرماتے ہیں، فقلت، میں نے اپنے دل میں کہا،
جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، فقلت فیکون الدین کلہ للہ، میں نے اپنے دل میں کہا تب وہ بات ہوگی کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، کل روئے ارضی کی حکومت اللہ کی ہوگی، اسلام کی حکومت کے معنی اللہ کی حکومت. ان دو حدیثوں کی موجودگی میں اور صراحت جو ہے الفاظ کی، تو کم سے کم میرے لیے تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، شدنی امر ہے یہ ہو کر رہے گا. البتہ اس کو دو حوالوں سے اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک بڑا فلسفیانہ بات ہے، تھوڑی سی ثقیل ہے، سب حضرات کے لیے شاید قابل فہم بھی نہ ہو، لیکن یہاں ہر طرح کے، ہر سطح کے لوگ ہیں، موجود ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، بڑی میرے نزدیک اہم کتاب ہے. اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کے مراحل بیان کیے، ارتقاء کے عمل، ارتقاء کے مراحل. فلسفہ ارتقاء تو اصل میں ڈارون کے نام سے جو ہے مشہور ہو گیا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. نفس ارتقاء، ڈارون نے ایک قسم کے ارتقاء کا ذکر کیا ہے، اس کی توجیہ کی ہے، اس کے اسباب بیان کیے ہیں، اسٹرگل فار ایگزٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، ایکوائرڈ کیریکٹرز، ان کا انہیریٹ ہونا وغیرہ وغیرہ، جو اب تک ثابت نہیں ہو سکی کوئی بات. بایولوجی کے فیلڈ میں وہ ابھی تک جو سمجھئے کہ کوئی چاہے اس کو ایک قبول عام تو حاصل ہے عام لوگوں میں، لیکن سائنٹسٹ کے اندر اس کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہے. لیکن ایک ہے نفس ارتقاء، جس کے سب سے پہلے بیان کرنے والے ابن مسکویہ، مسلمان حکیم اور دانا انسان، اور جس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے والے مولانا روم. لیکن ڈاکٹر رفیع الدین نے اس کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا مرحلہ فزیکل ایولیوشن، جو بھی کائنات کی تخلیق کے جو جدید نظریات ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال ایک سٹیج وہ ہے کہ جس سے پھر کیمیکل کمپاؤنڈز بنے ہیں، اور ان میں جب آرگینک کمپاؤنڈز وجود میں آ گئے کہ جن میں حیات کی صلاحیت تھی، تو گویا کہ فزیکل ایولیوشن اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا. اب حیات کا آغاز ہوا تو سیکنڈ فیز ہے بایولوجیکل ایولیوشن، حیاتیاتی ارتقاء. ڈارون نے صرف اس سے بحث کی. یہ ارتقاء اپنے عروج کو پہنچ گیا جب انسان وجود میں آ گیا، اس سے آگے حیاتیاتی ارتقاء کی کوئی منزل نہیں. یعنی ارتقاء جاری ہے لیکن اس کے پلینز، اس کی سطحیں بدل رہی ہیں. فزیکو کیمیکل ایولیوشن وہ پہلا تھا، بایولوجیکل ایولیوشن جب انسان، اب گویا کہ وہ آخری سٹیج پر آ گیا. اب شروع ہوا اصل میں جس سے ڈاکٹر رفیع الدین نے ایک مرحلہ بیان کیا ہے، میں معذرت کے ساتھ، لیکن بہرحال اپنا ایک خیال ہے اس لیے میں نے وضاحت کر دی، یہ ان کا خیال نہ سمجھیے، میرا خیال ہے. میں اس کو دو میں تقسیم کر رہا ہوں، سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ایولیوشن ہے. اب انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء شروع ہوا. میرے نزدیک اس کا کلائمیکس حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ڈاکٹر رفیع الدین اس کو حضور تک لے گئے. میرے نزدیک انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایولیوشن کی آخری انتہا حضرت ابراہیم کی ذات. یہی وجہ ہے کہ تین نسبتیں ہیں ان کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، انی جاعلک للناس اماما، اور ابو الانبیاء تو وہ ہیں، ان کے بعد سارے نبی انہی کی نسلوں میں آئے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، بنی اسماعیل ہو، یا بنی مدیان ہو، انہی کی نسل ہے. امام الناس، ابو الانبیاء، خلیل اللہ. اور یہ خلیل کے لفظ کو ذرا پہچان لیجیے، یہ عام لفظ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا حضور کے بالکل آخری ایام جو ہیں حیات دنیاوی کے، اس وقت کے جو موتی ہیں آپ کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یعنی انسانوں میں سے، تو ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ انسانوں میں عظیم ترین حضرت ابو بکر، دوسرے یہ کہ حقیقت میں وہ بھی اس مقام پر نہیں کہ جس کو خلیل کہا جا سکے. خلیل صرف اللہ ہے. لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں بناتا کسی کو اپنا خلیل، لاتخذت ابا بکر خلیلا. وہ لفظ ہے جو اللہ استعمال کر رہا ہے ابراہیم کے لیے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اب اس سے مقام اور کیا ہوگا اونچا؟ تو سائیکولوجیکل انٹلیکچوئل ایولیوشن حضرت ابراہیم پر. البتہ اس کے بعد در حقیقت تکمیل رسالت جو ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس لیے کہ آپ نے ایک معاشرے کو وہاں تک بلند کر دیا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت عطا فرمائی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک، حضرت ہود کی قوم ہلاک، حضرت شعیب کی قوم ہلاک، حضرت لوط کی قوم ہلاک، لیکن محمد رسول اللہ نے اپلفٹ کیا ہے، اٹھایا ہے اور ایک معاشرہ قائم کیا ہے. یہ ہے اصل میں وہ کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اگلی بات وہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین کی ہے. اب ایوولوشن کا صرف ایک امکانی فیز ہے اور وہ ہے گلوبلائزیشن آف دیٹ ایوولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمرانی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ جائے، وہ جو جھلک دکھا دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کے اجتماعی یادداشت میں، جس کو خواب کی حیثیت سے، حسین خواب، ہلکی ہلکی سی یاد باقی ہے، تم ملے تھے کہ خواب آیا تھا، وہ زمانہ، وہ جو نظام آپ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نتیجے میں 1937 میں گاندھی کو کہنا پڑا ہے، تمام جو بھی وزارتیں بنی پورے ہندوستان میں کانگریس کی، ہریجن میں اس نے مقالہ لکھا ہے کانگریسی وزراء سے خطاب کرتے ہوئے، میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دم. اس لیے کہ وہ نظام جو قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اونچی کوئی بات انسان آج تک سوچ سکا ہی نہیں. اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ. جو بھی خیر اور خوبی آج انسان کے پلے میں ہے، دامن میں ہے، یا محمد کے نور سے مستعار لیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی نوع انسانی ادھر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں محمد نے 1400 برس پہلے پہنچا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ارتقاء کی آخری منزل ہے، اس کے بعد کوئی اور امکان ہی نہیں. اب ارتقاء کی کون سا اور پلین باقی رہ گیا ہے؟ یہی ہے بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اسی وجہ سے حضور نے ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال فلسفہ ارتقاء اور نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بھی یہ لازمی ہے. اور ایک اور اعتبار سے بات عرض کر دوں، آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں بات ہو رہی ہے گلف وار کے بعد سے نیو ورلڈ آرڈر. نو انسانی کافی عرصے سے، اس صدی میں یوں سمجھیے کہ مسلسل کوشش ہوئی ہے کہ کوئی عالمی نظام قائم ہو جائے. پوری دنیا نے ایک شہر کی حیثیت اختیار کر لی، تو کوئی نظام بھی تو ایک ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ لیگ آف نیشنز وجود میں آئی، لیکن چونکہ اس نظام کے لیے فکری بنیاد انسان کے پاس کوئی نہیں، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبریں بدنا میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہ ختم ہوئی، مر گئی. پھر یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آئی، یہ بھی ایک اٹمپٹ ہے ایک عالمی نظام کی، فیلیور ہے. وہ آج امریکہ کے گھر کی لانڈی بنی ہوئی، طاقتور کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے، کمزور کے لیے تو کوئی دادرسی نہیں. اب وہ نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے. در حقیقت یہ اس جو ارتقاء کا عمل ہے اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے جو ہو رہی ہے. اگرچہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو اس وقت ہے ابھی تو وہ پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا، ہم سب تو اس کے پھندے میں آ چکے ہیں، عالم اسلام پورا کا پورا اس کی گرفت میں ہے. البتہ ابھی چائنا ہے کوئی تھوڑا سا، اس پر کچھ کمندے ڈالنی پڑیں گی. ابھی جاپان ہے، اسے کچھ تھوڑا سا ٹیکل کرنا ہوگا. نارتھ کوریا نے سر اٹھا دیا ہے اچانک، اس کا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ عالم اسلام تو ان کے قبضے میں ہے، پورے طور سے شکنجے میں جکڑا ہوگا. لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے نیو ورلڈ آرڈر ہے. یہ 1897 کے پروٹوکال اور اس کا جو نقشہ بنایا تھا یہودیوں نے، ایلڈرز آف دی زائن نے بیٹھ کر، در حقیقت تدریجاً وہ ایکسفولیٹ کر رہا ہے. 1919 اعلان بالفور، 1948 اسرائیل کا قیام، 1967 یہ رقبے قبضے میں لیے. اور آج کی خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، آخری ورڈکٹ، یروشلم از انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے اسرائیل سو تیار ہے. جریکو میں بھی لے لو اپنا سیلف رول، غزہ میں بھی لے لو، اور تو اور گولان ہائٹس سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اگر شام صلح کر لے. لیکن بات نہیں ہوگی تو یروشلم کے بارے میں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، وہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل. آج کی خبر ہے یہ کہ سپریم کورٹ آف اسرائیل ہیز گیون دی ورڈکٹ اینڈ ججمنٹ. اور یہ بھی در حقیقت اسی طرف پیش قدمی ہے. میرے نزدیک تو شاید 2 سال یا 3 سال کی بات ہے صرف،
مسجد اقصا گرائی جائے گی، اس لیے کہ اس کے نیچے ہیں بنیادیں ہیکل سلیمانی کی، جو ان کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. 1923 برس سے اٹس لائنگ ریز ٹو دی گراؤنڈ، صرف ایک بنیاد ایک طرف کچھ کھڑی ہوئی ہے، وہیں جا کر اسے ویلنگ وال کہتے ہیں، رونے دھونے کی جگہ. اسرائیلی جاتے ہیں اور وہاں پر، اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ بالکل جس طرح ٹکرے مارتے ہیں دیوار کو، مارتے نہیں، تھوڑا سا ایک انچ کا فرق رکھ لیتے ہیں، آخر یہودی ہے، اپنے سر کا حفاظت کرتا ہے، لیکن موومنٹ وہی ہے اس کی، ٹکرے جیسے کہ مار رہا ہوں. میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ان کا نقشہ، رو دھو کر، جیسے ہمارے ماتم بھی ہوتے تو ہاتھ آرام آرام سے ٹکا کر، سمبولک ماتم بھی ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا ویلنگ جو ہے وہاں پر ان کی، وہ سمبولک ویلنگ ہوتی ہے، لیکن انداز وہ یہ ٹکرے مارنے کا. اور یہ ہونا ہے اس لیے کہ ہمارے دوست جو انجمن خدام القرآن کراچی کے صدر ہیں زین العابدین صاحب، وہ جایا کرتے ہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ، ایک ہوتی ہے ہر سال ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس میں وہ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، تو اس دفعہ ان کے ایک جاننے والے یہودی جو وہاں آئے ہوئے تھے انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں، وہاں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ اپنا ٹیمپل آف سولومن کب تعمیر کریں گے؟ تو چوکا اس نے کہا 2-3 سال. ایگزیکٹلی دس از مائی ججمنٹ. اس لیے کہ مسجد ایودھیا کی گرا کر مسلمانوں کی نبض کو ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کہ ان میں جان نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، کچھ نہیں ہوگا. عالم عرب کے کچھ جوشیلے نوجوان کھڑے ہوں گے، پروٹیسٹ کریں گے، انہیں بھولنے کے لیے اسرائیل کو گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو موجود ہے. حسنی مبارک ہے، شاہ فہد صاحب ہیں، اور جو بھی الجزائر کے مراکو کے بادشاہ ہیں، وہ خود بھول دیں گے. اس لسٹ میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا، وہ پی ایل او کے سردار جو ہیں یاسر عرفات ہیں، وہ بھولیں گے، اپنی گولیاں کیوں ضائع کریں؟ یہ سارا اس طرف جا رہا ہے. لیکن میں اس وقت جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک دفعہ قائم ہوگا، لیکن جب قائم ہو جائے گا تو اب اس کو جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اس میں بدلنا ایک قدم ہوگا. اس کو فرق یوں سمجھیے، اگر 100 آدمی آپ کے سامنے ہو اور 100 کو تبلیغ کر کے مسلمان بنانا ہے، تو 100 اشخاص کی، ہر ایک کی اپنی افتاد تباہ اور ہے، ذہنی سطح اور ہے، اس سے گفتگو کا انداز اور ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیکل ایچ ون سیپریٹلی، ہر ایک سے بات کرنی ہوگی، بحث و تمیز ہوگی، اس کو تبلیغ کریں گے، اس کے اعتراضات کا جواب دیں گے. 100 گنا کام ہوا اگر کسی طریقے سے ان سب کو ایک بنا دیا جائے، تو کام 1/100 رہ گیا آپ کا. ایک کو کنورٹ کر لیجئے، 100 کنورٹ ہو گئے. جب ایک عالمی نظام ہوگا اس کے بعد تو ایک سٹیپ ہے اس کے شفٹ اوور کا. اس اعتبار سے بھی دنیا جدھر جا رہی ہے، عالمی نظام کی طرف تو جا ہی رہی ہے. صرف یہی ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی خبر کہ بالآخر وہ عالمی نظام اسلام کا ہوگا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا. اب میں اپنی آج کی گفتگو کے آخری نقطے پر آ گیا ہوں. یہ تو ہوگا، اور جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے نہایت خوش آئند. آپ سب کے دل باغ باغ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کچھ ہونا ہے، دین کا غلبہ ہو جائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ہونا بھی ہے پھر پوری عالمی سطح پر، لیکن اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ ایک دردناک بات ہے. ذرا اس کو اچھی طرح اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. یہ جو میں نے کہا کہ ہم 4:30 پر کھڑے ہوئے ہیں، 5واں مرحلہ ابھی ہاف دی اسٹیج اوے ہے، اس میں جو کچھ ہونا ہے، دیکھیے کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک. اس کے جو براہل ہیں اس کو اچھی طرح سن لیجیے. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریخ اندھیرے ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خبریں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر عرض کر رہا ہوں، بدقسمتی ہماری یہ ہے احادیث کی طرف ہمارا رجحان ہے ہی ہے، اور اس مرحلے پر میں عرض کر دوں علماء کا بھی نہیں ہے. یہ متعدد علماء نے مجھ سے باقاعدہ خود تسلیم کیا کہ یہ جو حدیث کی کتابوں کے آخر میں آتے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و علامات الساعہ، یہ ہم پڑھتے ہیں. ہمارا سارا زور جو ہے وہ تو کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکات، عبادات پر ختم ہو جاتی. ساری بحثیں ہیں تو اس کے بارے میں ہیں، ساری
جو بھی قیل و قال ہے تو اس کے بارے میں ہے، امام شافعی کا رد کرنا ہے تو اس کے بارے میں کرنا ہے، حدیث کا اور فقہ کی تطبیق کرنی ہے تو وہاں کرنی ہے، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. متعدد علماء نے اعتراف کیا. تو بدقسمتی سے یہ چیزیں جو کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، الملحمۃ العصمیٰ، خروج دجال، قیادت مہدی، یہ ساری خبریں ہیں احادیث صحیحہ کے اندر، احادیث متواترہ کے اندر. لیکن ایک تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی وہ غلام احمد قادیانی نے علیہ ما علیہ جو اس کی توجیہ کی ہے خود ہی بن کر بیٹھ گیا، تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر عام مسلمان بھی کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں میں پڑھنے سے کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ باتیں اہم تھی تو فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے استغنا برتنا توہین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس دن آ رہے ہیں جو نہایت سخت ہے، یہ جو امپیریلسٹ غلامی کا دور گزرا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت، اس کی جو توجیہ میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اگرچہ میری کتاب چھپ چکی ہے، پھر نوائے وقت میں وہ مضامین میں نے، کچھ اور مضامین بھی بیچ میں آ جاتے تھے لیکن کٹوا طور پر میں نے اپنی اس تقریر کا سارا مواد بھی جو ہفتے وار کالم جو چھپتا رہا جمعے کے روز اس میں مکمل کر دیا، اب وہ کتابی شکل میں آ چکا ہے. سابقہ اور موجودہ امت مسلمہ، ان کا ماضی حال اور مستقبل، اور مسلمانہ نے پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، میں چند سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کہ مجھے پتا ہے کہ کتاب پڑھنا یہ کچھ ہماری عادت میں سے اب خارج ہو چکا ہے، یہ بات جو ہے بڑے پختہ ارادے کی اور عظیمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں جو حضرات نہیں بھی پڑھ سکیں گے کچھ نہ کچھ بات ان کے سامنے آ جائے. پہلے ایک جملے میں سمجھ لیجئے میری بات، جو یہ حالات آنے والے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی سطح پر قیام سے قبل، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دو مسلمان امتوں کی سزاؤں کی آخری قسطیں ہیں کہ جو ابھی انہیں ملنے والی ہیں. ایک جملے کے اندر پوری بات ہے لیکن اس کی تھوڑی سی شرح. پہلی بات تو یہ جانیے دو مسلمان امتیں ہیں کون سی. پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پہلے بھی ایک امت تھی نا، ہمارے عام مسلمان تو سمجھتے ہم ہی ہمیں اور کوئی تھا ہی نہیں. غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. بالکل وہی بات ہے. دیکھیے میرے مفہوم کو غلط نہ سمجھیے گا خدا کے لیے، ورنہ میرے خلاف فتوے آنے شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ لیجئے، بعض اعتبارات سے سابقہ امت مسلمہ ہم سے کئی درجہ افضل تھی، بعض اعتبارات سے فضیلت مطلقہ اس امت کو حاصل، جیسے قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جزوی فضیلت کسی اور نبی کو حضور پر کسی پہلو سے ہو سکتی ہے لیکن کلی اور مطلق فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں وہ سابقہ امت مسلمہ کون سی ہے جس کے بارے میں دو جگہ الفاظ آئے قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. الفاظ کی ذرا گمبھیرتا تو دیکھیے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام کو جو تم پر ہوا، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ہمارے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، کنتم خیر امتن وکذلک جعلناکم امتا وسطا، لیکن الفاظ کو دیکھیے، جو بھی الفاظ کے تیور پہچان سکتے ہیں وہ الفاظ، انی فضلتکم علی العالمین. پھر یہ وہ امت ہے جس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، 1400 قبل مسیح میں دو رسولوں سے بات شروع ہو رہی ہے، دو نبی ہیں، موسیٰ بھی ہے ہارون بھی ہے، اور پھر ختم ہو رہا ہے یہ زنجیر سنہری ختم ہوئی ہے، پھر دو نبی موجود ہیں معصر، حضرت عیسیٰ بھی ہے حضرت یحییٰ بھی ہے، اور درمیان میں تار ٹوٹا ہی نہیں. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، یہ حضور کے الفاظ ہیں. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا کوئی نبی اس کا جانشین ہوتا تھا. یہ فضیلت ہے اس امت کی. اس کی تاریخ اس وقت، امت کی تاریخ 3300 برس ہو چکی ہے یا 3400 برس، 1400 قبل مسیح میں تورات ملی تھی. بنی اسرائیل پہلے بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ کے درمیان کسی نبی کا تذکرہ تو نہیں ملتا، بنی اسرائیل تو تھے، 12 قبیلے تو تھے موجود، امت کی حیثیت ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہاں سے امت کی تعریف شروع ہوئی، کتاب جب دی گئی، صاحب کتاب امت، اور ایک نہیں پھر کتنی اور کتابیں دی گئیں، دو تو کتابیں ہیں باقاعدہ جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں تھیں، زبور اور انجیل، اور صحیفے کتنے آئے ہیں اس امت کی، جیسے کہ دو مرتبہ وہ آیت آئی انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح دو دفعہ یہ مضمون بھی آیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مسکنت تھوپ دی گئی، اللہ کے غضب میں گر گئے۔ اب کہاں سے کہاں تک کا فصل ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، وہی قوم مغضوب ہے، وہی قوم ملعون ہے، مغضوب علیہم کی تفسیر سب بیان کرتے ہیں اسے مراد ہے یہود، اور ضالین کی تفسیر سب کہتے ہیں اسے مراد نصارہ، تو مغضوب علیہم، اور لعن الذین کفروا علی لسان داود وعیسی ابن مریم، ملعون قوم، مغضوب قوم، وہی قوم، اب کہاں سے کہاں تک، ہزار فرسنگ اس والی بات ہے نا، عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ، اس کو گیپ کو فل کیجئے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے لیے اللہ کے عذاب کے کچھ قوانین ہیں جن کو جان لینا چاہیے، میرا پورا ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں، میں چند جملوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ، یہ دنیا افراد کے لیے دار العذاب نہیں ہے، قوموں کے لیے دار العذاب ہے، افراد کے لیے عذاب اور ثواب کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص انفرادی حیثیت میں آئے گا، اجتماعی فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کہی اقبال نے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ قوموں پر جو عذاب آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک بڑا عذاب، عذاب الاکبر، عذاب استیصال، نسیم منسیہ کر دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا، کالم یغلو فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے تھے ہی نہیں، یہ عذاب صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، رد کر دیا، کفر کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، چھ مثالیں قرآن مجید میں کم سے کم 15 مرتبہ آئی، کہیں فرمایا کالم یغنو فیا، کہیں فرمایا قطع دابر القوم الذین ظلموا، کہیں فرمایا لا یرا الا مساکنہم، اور اس سے کم تر درجے میں عذاب آتا ہے مسلمان امت پر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ مسلمان امت کا مطلب کیا ہے؟ وہ حامل کتاب الہی ہے، وہ وارث علوم نبوت ہے، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے الٹی نمائندگی شروع کر دے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، بلکہ بقیہ نوع انسانی کے جرائم کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی، تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا، تم نے نہیں پہنچائی، تم پہنچا دیتے وہ نہ مانتے تو وہ مجرم ہوتے، تم نے نہیں پہنچایا تم مجرم۔ یہ ہے مسلمان امت کا معاملہ، مس ریپرزینٹ کرنا اللہ کو، اللہ کی زمین پر اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے برعکس طرز عمل، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ یہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر آیا، اور یہ عذاب ہے جو امت محمد پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث واقعتاً، یہ جو حدیث ہے اس کو تو میں نے لکھا بھی ہے، اسے میں نے کلید پایا ہے بہت بڑے خزانے کی، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضور نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے، جوتی کا جوڑا رکھا ہوا ہو اوپر سے دیکھیں گے آپ تو وہ فرق نظر آئے گا پنجوں کے رخ کے حساب سے، ان کے تلوے جوڑ دیجئے، بال برابر فرق نہیں، ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، بین ہی وہی تاریخ، بین ہی وہی تاریخ۔ اب اس حدیث کے پس منظر میں جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، حضور کے بعثت کے دور تک بنی اسرائیل پر دو عروج کے دور آ چکے تھے، دو عذاب کے دور آ چکے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا جا کر مطالعہ کر لیجیے گا۔ دو مرتبہ عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برسے، ایک دفعہ پہلے اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی مملکت ختم ہوئی، پھر کیلڈینز کے ہاتھوں، نبوکدنضر کے ہاتھوں جو تباہی آئی ہے 600 قبل مسیح میں، 600,000 انسان یروشلم میں قتل کیا گیا، 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا، ایک متنفس نہیں چھوڑا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی ہموار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توبہ، منادی توبہ کی، پھر جاگے، پھر ہوش میں آئے، توبہ کی، گڑ گڑائے، سائرس کے ہاتھوں اللہ نے پھر نجات دلوائی بیبیلونیا کی کیپٹیویٹی سے، پھر آئے یروشلم کو پھر تعمیر کیا، پھر اپنا کعبہ، اپنا ہیکل سلیمانی بنایا، پھر ایک دور عروج کا آیا، مکاوی سلطنت۔ لیکن پھر وہی، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ پھر وہی طاؤس و رباب، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی گلچھرے، وہی کتاب اللہ جو ہے پیچھے ڈالی ہوئی ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ لہذا پھر عذاب کا کوڑا برسا، اور کوڑا جو آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں۔ یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے، پہلے دور میں پہلے صدا ہوئی اشوریوں کے ہاتھوں، وہ آئے تھے شمال سے، پھر مشرق سے آئے کیلڈینز، کلدانی، نبوکدنضر، بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ۔ دوسرے دور میں پہلے ان پر حکمرانی ہوئی اور کوڑے برسے یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو حملہ کیا ہے، 133,000، ذرا اندازہ کیجئے، نبوکدنضر کے زمانے میں 1,200,000 آبادی تھی یروشلم کی، کتنا بڑا شہر ہوا۔ اس دور میں 70 عیسوی میں 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا اس نے، پھر ہیکل کو مسمار کیا، اور یہودیوں کو جو وہاں سے نکالا ہے تو آج تک وہ ڈائسپورا میں تھے، اس صدی میں آ کر انہیں گھر ملا ہے، اور یروشلم میں داخل ہونے کی بھی انہیں اگر کہیں اجازت ملی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، جب بیت المقدس فتح ہوا انہوں نے اسے اوپن سٹی قرار دیا، ورنہ پورے 550 برس تک کوئی یہودی اپنے مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ تو ہے اس وقت تک کی جبکہ حضور کی بعثت ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ قوم چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام تعین کے ساتھ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، رسول الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے الفاظ، انہوں نے رد کر دیا، اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا کر دم لیا، یہ دوسری بات ہے، اللہ نے جو کچھ کیا وہ دوسرا معاملہ، اللہ کا معاملہ، زندہ آسمان پر اٹھایا، انہوں نے تو اپنے بس پر سے سولی پر چڑھایا۔ لہذا اس دن سے یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کی مستحق ہو چکی ہے۔ اس کو بھی اپنے ذہن میں، وہ جو عذاب اکبر، جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے رسول کو رد کر دے بحثیت مجموعی، تو عذاب استیصال، عذاب اکبر آتا ہے۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت موجود ہے۔ لیکن یہ کہ ایک خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اسے کنڈیم تو تھی لیکن اس کا ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ البتہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، مرسی اپیل، مرسی اپیل کا ایک موقع دیا اس قوم کو، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اب بھی دامن محمدی میں آ جاؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، ہم اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرسی اپیل کا موقع تھا، وہ بھی گوا دی انہوں نے۔
دے اسٹینڈ کنڈمڈ، لیکن ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے تلخ ترین باب میری آج کی گفتگو کا، اس لیے کہ اس امت، موجودہ مسلمان امت کا جو افضل حصہ ہے، اس کی پٹائی اس مغظوم اور ملعون قوم کے ہاتھوں کروانی ہے. بہرحال اس کو پہلے اس امت کا بھی دور سمجھ لیجئے. چار دور اس پر بھی بین ہی وہی آ چکے ہیں جو کہ تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں نے بیان کیے. پہلا دور عروج، عربوں کی زیر قیادت، اسی میں ہماری خلافت راشدہ بھی ہے. اس کے بعد بھی وہ خلافت راشدہ نہیں رہی، مسلمانوں کی حکومت تو رہی نا. پھر عذاب آیا، دیکھیے ایگزیکٹ کاربن کاپی، پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں، 1099 میں یروشلم ہاتھ سے نکل گیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، میڈیٹرینین کے ساحل کے تمام شہر تحت نحس ہوئے. اور پھر 1258 میں وہ جو فتنہ چلا تھا تاتار کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. خوارزم شاہ کی مملکت، عظیم مملکت، نسیم بنسیا، افغانستان پورا تحس نحس، ایران پورا تحس نحس، عراق پورا تحس نحس. فال آف بغداد 1258، آخری خلیفہ بنو عباس کا محل کے اندر سے کھینچ کر گھسیٹ کر نکالا گیا، جانور کی کھال میں لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سمو تلے کچلوا دیا. سادی نے مرثیہ کہا، آسمارا حق بود گر خوب بارت برزمی، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. کاربن کاپی دکھا رہا ہوں آپ کو. وہاں اشوری پہلے آئے تھے شمال سے، یہاں صلیبی آئے پہلے شمال سے، وہاں کیلڈینز آئے تھے مشرق سے، یہاں تاتاری آئے مشرق سے. وہاں لاکھوں میں قتل ہوئے، یہاں کروڑوں میں قتل ہوئے. کیوں؟ اس امت کی وسعت، ریشو پروپورشن رکھیں گے بات وہیں پہنچ جائے گی. پھر ہمارا عروج ہوا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہی ہورس، دی ٹرک ہورس، وہی مان لیا. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، دوسرا دور عروج، سلطنت عثمانیہ 400 برس تک خلافت بھی رہی. یہ وہ مکابی سلطنت کا پیرلل ہے. تاریخ نے دہرایا، پھر وہی زوال. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. پھر وہ وقت آیا، عجیب ہے یہ، حضور کی حدیث کو یاد کرتے جائیے، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہوتی. ان پر بھی عذاب آیا تھا، سیکنڈ جو تھا اس کا مرحلہ، وہ یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا. ہم پر بھی آیا یورپین امپیریلزم، کلونیل پاورز. ان کے لیے پہلے گریکس آئے تھے، پھر رومنز آئے تھے. ہم پر ولندیزی آئے، برٹشرز آئے، پھر یہ کہ اطالوی بھی آئے شمالی افریقہ میں، لیکن وہی یورپین، وہی سے آیا تھا. اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ. وہ چار دور تو اس صدی کے آغاز میں پورے ہو گئے تھے، جو چار دور سابقہ امت مسلمہ کے حضور کے بعثت کے وقت پورے ہو گئے تھے. آگے کیا ہوا؟ اس قوم کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا تھا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں سزا پر سزا دیتے رہیں گے. ان کی سزا جاری رہی، ڈائسپورا جاری رہا، یہاں تک کہ ایک میں صرف ذکر کر رہا ہوں، اس صدی میں 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا. اٹس دیئر اون ورژن. کچھ لوگ کہتے نہیں، یہ ذرا کچھ ایگزیجریشن ہے، 4 ملین تھے، 40 لاکھ تھے. لیکن واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی میں نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ ہوگا، جس طرح کے انیہیلیشن کیمپس اور اس کے لیے پلانٹس بنائے گئے ہیں. ایک طرف سے گیس چیمبر میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، کپڑے وپڑے اتروا لیے گئے ہیں، ننگے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ فیکٹریوں میں پٹے چلتے ہیں، پٹوں کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں. آگے جا کر کہیں کوئی، جیسے کہ آپ چارہ کاٹتے ہیں مشین سے، کہیں کترا جا رہا ہے، پھر کہیں کیمیکل سے ٹریٹ کیا گیا ہے تاکہ اتنی لاشوں کو ڈسپوز آف کرنے کی مصیبت نہ مول لینی پڑے. کتنی قبریں کھودیں گے، کتنی جو ہے وہ تیل جلائیں تو ان کی لاشوں کو جلائیں، نہیں کچھ نہیں. آخر میں اس پلانٹ میں سے نکلتا تھا بدبودار سیاہ لکوڈ، اور وہ اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا شراب کرنے کے لیے. وہ تو کھاد کی حیثیت سے کام آیا، ہیومن فرٹیلائزر. 60 لاکھ، ہالو کاسٹ. یہ اس صدی کی بات ہے. اب دیکھیے، مجھے جو تلخ ترین بات کہنی ہے وہ یہ ہے، اس کا جو ہے کاربن کاپی ابھی وہ امت مسلمہ پر آنے والی ہے. حضور کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ. اگر نبوکہ نظر کا یہاں پر آپ کو مل گیا، اشوریوں کی کاپی مل گئی،
یورپین کی کاپی مل گئی تو اس کی بھی ہونی ہے. اور یہی ہے در حقیقت, پہلے تو یہ سمجھ لیے کیوں ہونی ہے. اللہ نے ہمیں ویسٹرن امپیریلزم سے جو نجات دی, یہ ہمارا ایک بہت بڑا امتحان تھا. ہم کہہ سکتے تھے ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں, ہم تو فرانسیسیوں کے غلام ہیں, جب تک غلام تھے. غلامی ختم ہو گئی, ایک ملک بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں کہ جس نے وہی نظام دوبارہ قائم کر دیا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور وراثت کی حیثیت سے ہمارے پاس. اس امتحان میں فیلئر کا نتیجہ تو نکلنا, اللہ کو ہم دوش نہیں دے سکتے معاذ اللہ. اور اس امت میں چونکہ افضل حصہ ہے امیین بنی اسماعیل, حضور کی اصل بعثت انہی کے لیے تھی, انہی میں سے آپ تھے. بعثت خصوصی الى اہل العرب, بعثت عمومی الى جميع الناس, کافت للہ سے بشیرا و نذیرا. خروج دجال سامنے کی بات ہے, گریٹر اسرائیل انہیں تو قائم کرنا ہے, سینوں پر لکھا ہوا ہے, ان کے نقشہ موجود ہے, ان کا پورا شمالی جو ہے حصہ تقریباً آدھا جزیرہ نمایاں عرب کا وہ ان کا کلیم ہے, مدینہ سمیت. مصر کا پورا فرٹائل علاقہ جو ہے جوشن کا علاقہ, جس میں کبھی یہودی بنی اسرائیل آباد کیے تھے حضرت یوسف نے لا کر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ان کا کلیم ہے. عراق میں کیپٹیویٹی میں رہے ہیں, وہ ان کا کلیم ہے. شام تو خیر ان کا ہے ہی, ارض موعود ہے ان کی. ترکی کا مشرقی حصہ ان کا ہے, یہ وہ ان کا کلیم ہے. اور کون ہے جو ریزسٹ کر لے گا؟ عالم عرب میں کسی میں یہ دم ہے؟ ذرا کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ ہو گیا تھا عراق کا, ابھی نکلے بھی نہیں تھے, کچھ اندیشہ ہو گیا تھا. ایک دفعہ اس کے آپ کو معلوم ہے ریئیکٹرز کو ناک آؤٹ کر گیا تھا اسرائیل, سعودی عرب کے اوپر سے ہو کر گئے تھے اس کے جہاز, ریفیولنگ اس کی سعودی ٹیریٹری پر ہوئی تھی, وہ جا کے ختم کرایا تھا. اور اب جو تہس نہس کیا گیا ہے وہ تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگل والی ہے. اور وہ شواس کرافٹ نے صاف کہہ دیا, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادا خار. اچھا کوئی ڈپلومیٹ کو سیاست دان تو نہیں کہے گا, وہ فوجی تھا, اس نے کہہ دیا ہم نے یہ جنگ لڑی ہی اسرائیل کی حفاظت کے لیے, باقی اور کہتے پھرو, اڑوسل پڑوسن کہے جاؤ رہے. اصل بات تو وہ ہے تو اس کے منہ سے نکل گئی کہ ہم نے جنگ لڑی اسرائیل کی حفاظت کے لیے. تو اب جو آثار ہے سامنے, اگرچہ یہ سب کچھ ہو کر الملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں حدیث میں الفاظ ایسے بھی آتے ہیں, اتنے انسان قتل ہوں گے, اتنے انسان قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا, اڑتا چلا جائے گا, اسے سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا, یہاں تک کہ تھک ہار کر جب گرے گا تو لاشوں پر گرے گا. آرمگڈون الملحمۃ العظمیٰ, خروج دجال. اور دجال کو بھی سمجھ لیجئے, دجال سے مراد کیا ہے؟ ایک دجالی فتنہ ہے, اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس فتنے میں تو ہم سب ہیں اس وقت مبتلا ہیں, دنیا کی محبت اور زخارف دنیا, یہاں کی چمک دمک کے اسیر اگر ہو گئے ہیں, اس عروس ہزار داماد کے اگر ہم اس کی زلفوں کے اسیر ہیں, تو سب فتنہ دجالی میں مبتلا ہیں. ایک ہے المسیح الدجال. المسیح الدجال یہ در حقیقت ایک یہودی ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا میں مسیح ہوں, اس لیے کہ یہود کے ہاں حضرت مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں, ایک نجات دہندہ آئے گا تمہارا, تمام نبی بتاتے آ رہے ہیں نجات دہندہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم آ گئے. یہود نے ان کو انکار کر دیا, تم تو ولد الزنا ہو, تم تو جادوگر ہو, معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, تم مرتد ہو, تم واجب القتل ہو, پولی پر چڑھا دیا, اپنے بس پڑتے. تو ان کے پاس وہ جگہ تو ابھی خالی ہے نا, سچویشن از ویکنٹ, ابھی وہ منتظر ہیں اپنے مسیحا کے. وہ مسیحا کہتے ہیں اس کو, اس لیے تو مسیح کے نام سے پیشن گوئی تھی. اصل مسیح آئے, آسمان پر اٹھا لیے گئے, لیکن ان کے ہاں تو ابھی پوزیشن خالی ہے نا. اب کوئی اٹھے گا جو گریٹر اسرائیل قائم کرنے کا عزم مصمم لے کر کھڑے ہو جائے گا, وہ کوئی شیمون پیرس بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے, کوئی بھی ان میں سے, وہ کہے گا کہ اب میں قائم کروں گا کم وقت میں, چاہے امریکہ بھی اس کی مخالفت کرے, ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کون ہے رکاوٹ بننے والا؟ کیا سعودی عرب میں دم ہے؟ کیا شاہ حسین میں دم ہے؟ کیا صدام حسین میں طاقت ہے؟ وہ تو باقی امریکہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا گیا تو پھر ایران کے آگے بڑھنے کو روکنے والی طاقت کوئی نہیں اسے علاقے میں, ورنہ اس کی کوئی حیثیت ہے جب چاہے ختم کر دیں. کون بنے گا رکاوٹ؟ وہ آنا ہے, ساری خبریں موجود ہیں. ہاں اس کے بعد وہ بھی ہوگا کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو خون اسرائیل نہیں اب آنا ہے، خون اسماعیل کو جوش میں آنا ہے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور تھے، اور حضور ہی کی عترت میں سے کوئی شخصیت اٹھے گی، قائد کہہ رہا ہوں میں، اور ظہور کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ظہور مہدی، اس لیے کہ اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھپے ہوئے امام ان دی ہائیڈنگ، یہ اہل تشیع کا تصور ہے، ہمارا نہیں ہے کہ وہ جو غائب امام ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، تو لفظ ظہور یہاں سے استعمال کرنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک قائد ابھرے گا عالم عرب میں، پھر وہ مسلمانوں کو جیسے ہوگا جمعیت کو، آخر ہوتا ہے خون اسماعیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، ان کے زیر قیادت پھر مسلمان صالحین وہ جنگ کریں گے، آسمان سے بھی مدد آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اصل عیسیٰ آئیں گے اس جعلی عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، جعلی مسیح کو قتل کرنے کے لیے، صریح خبر ہے مقام لدھ پر حضرت عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ اس المسیح الدجال کو قتل کریں گے، اور لدھ وہ ہے مقام ان کا، لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس لڈا ہے اسرائیل کا، یہ سب بھی ہوگا آخر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، پیارے الفاظ ہیں حدیث میں، یعنی صلیب کا عقیدہ ختم کر دیں گے کہ مجھے تو کسی نے صلیب نہیں چڑھایا، مجھے تو اللہ لے گیا تھا، اللہ نے دوبارہ اتار دیا، تمہارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، یعنی یہ جو تم نے خنزیر کو حلال کر لیا کھا رہے ہو، پھر اس کی حرمت بھی ہو جائے گی، شریعت موسوی شریعت محمدی یہ مل کر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ سزا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص اس کے اس اعلی حصے کو، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، ان کا درجہ بلند ہے، حضور ان میں سے تھے، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، مادری زبان میں، ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن کو سمجھے، ان کی مادری زبان میں، لہذا ان کی فضیلت مسلم، اور فضیلت کی بنا پر سزا بھی زیادہ۔ یہ تو سب کچھ ہونا ہے، البتہ آخری بات اب ہے، غیر عرب مسلمانوں میں نوٹ کر لیجئے، یہ تفصیل سے میری کتاب میں مضامین موجود ہیں، لیجئے پڑھیے سمجھیے آگے پھیلائیے، خدا کے لیے ان حقائق کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے، ذہن میں نقشے بن جانے چاہیے۔ غیر عرب مسلمان، یہ نوٹ کر لیجئے، دنیا میں اس وقت مسلمان 130 کروڑ، 1 ارب 30 کروڑ، یہ ہے علی الاقل، ورنہ 2.25 ارب کی بھی بعض لوگوں کی اسسمنٹ ہے، لیکن 120-130 میں تو کوئی شک ہی نہیں، ان میں عرب ہے میکسیمم 20 کروڑ یا 25 کروڑ، 1 ارب نان عرب ہے، ان میں سے 40 کروڑ اس ساؤتھ ایشیا میں بر عظیم پاک و ہند میں رہتے ہیں، جن میں سے 10 کروڑ ہم ہیں مسلمانان پاکستان، 10-11 کروڑ، اس سے کچھ زائد ہوں گے یا اتنے ہی ہوں گے بنگلہ دیش میں، اور بھارت میں کم سے کم 18 کروڑ مسلمان، اتنی بڑی طاقت ہے۔ کلچرل بھی دو ہی مرکز اس عالم اسلام میں قائم ہوئے تھے، عربوں کے لیے کلچرل مرکز مصر، اور عجمی مسلمانوں کا بر صغیر، بر عظیم کہنا چاہیے۔ 400 سال سے سارے مجددین یہاں، 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں، 400 برس سے یہاں، یہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں دوسری کتاب میں، استحکام پاکستان نامی کتاب میں، یہاں تحریک چلی، اس کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے بارے میں میری کیفیت یہ ہے کہ گو مگو میں ہوں میں، ایک اعتبار سے عربوں کے بعد پوری مسلم امت میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، ان کے بعد فضل بھی تو سب سے بڑھ کر ہم پر ہوا، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سید احمد بریلوی، ان کی تحریک، علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ان کے پائے کی کوئی شخصیت عالم اسلام نے پیدا نہیں کی اس پورے 400 برس کے اندر۔ پھر ایک ہی ملک ہے کہ جو اس دور میں صرف اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس کا قیام معجزہ ہے۔ چند مہینے پہلے گاندھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، پھر وہی گاندھی ہے جسے تسلیم کرنا پڑا پاکستان کو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں لکھ چکا ہوں، یہاں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، انگریزی محاورہ ہے ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایک بات میں یقین سے جانتا ہوں، خلافت کا اصل احیاء یہاں سے شروع ہوگا. یہ خطہ ارضی جو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، ملحق سرزمین جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتی تھی، آج افغانستان ہے، یہ تو میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں. اس کی جو حدیث میں خبریں وہ بھی میں ابھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن ابھی میں نے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، 400 برس کے مجددین، اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا واحد ملک پوری دنیا میں، واحد ملک جس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، اور ایک 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی نے کہا ہے ہم حاکمیت سے دستبردار ہوتے ہیں، اللہ کی خدمت میں ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، اٹس اے سیکرٹ ٹرسٹ، اور یہ انہی حدود کے اندر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم نے مقرر کر دیے، اور کہیں دنیا میں نہیں. زیادہ سے زیادہ لکھا ہوتا ہے اس ریاست کا آفیشیل مذہب فلاں ہوگا، اسلام ہوگا، کرسچینٹی ہوگا، یہ بڑے محدود الفاظ ہیں، کہاں قرارداد مقاصد. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ہوگا تو یہاں سے، لیکن ان ون آف دی تھری فارمز. ہوپ فار دی بیسٹ تو یہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے بغیر کسی مزید عذاب اور سزا کے، کسی اور کوڑے کے، ہم تائب ہو جائیں، اور کتنی معتدب تعداد میں تائب ہو جائیں کہ جمع ہو کر یہاں پر انقلاب برپا کر دیں اور اسلامی نظام قائم کر دیں، نظام خلافت قائم کر دیں. دو چار کی توبہ نہیں، اتنی ہو ضرور، اتنے لوگ تائب ہو جائیں کہ مل جل کر بنیان مرسوس بن کر اور اللہ کے دین کو یہاں پر قائم کر کے نظام خلافت برپا کر دیں، خلافت علی منہاج النبوہ. اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہر شخص کمر ہمت کر سکتا ہے، افراد ہی سے ہوگا نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس سے کم تر یہ تو ہے ہوپ فار دی بیسٹ. اس کی ایک ہی مثال تاریخ میں پہلے ہے، ہم جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، اللہ نے پہلے ہمیں 25 برس کی مہلت دی، قمری 25 ہو چکے تھے جبکہ 24 برس ہوئے تھے انگریزی حساب سے، جبکہ ہمارے عذاب کا کوڑا پڑا ہماری پیٹھ پر، پاکستان دولخت ہوا، بدترین شکست، 93,000 پاکستانی اس ہندو کی قید میں گئے جس پر 800 برس تک، کہیں 1,000 برس تک، کہیں 600 برس تک حکومت کی تھی، اور اب پھر مزید 25 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 2.5 برس رہ گئے کل، بلکہ شاید 2.25 برس قمری حساب سے. 27 شب جو رمضان کی اب آ رہی ہے، 48 برس پاکستان کے وجود کو ہو جائیں گے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، تو 3 مہینے یہ، 2 سال اور 2.25 برس ہے، اگلا 25 برس کا جو ہے مہلت کا معاملہ ختم ہوگا. کوئی عجب نہیں کہ پھر عذاب کا کوئی بہت بڑا کوڑا ہماری پیٹ پر پڑے. البتہ چونکہ ایک مثال ہے تاریخ میں، الا قوم یونس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر عذاب ٹل جائے، سوائے یونس کی قوم کو. اگر اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو اجتماعی توبہ کی توفیق دی اور قبول فرما لی، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس کی توفیق ارزانی ہو جائے. دس از ہوپ فار دی بیسٹ. اس سے کم تر درجے میں کیا ہے؟ کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑے، اور بڑا مبارک ہوگا کوڑا اگر ہوش میں آ جائے. فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہمیں اس آخری بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. وہ کوڑا ہم پر پڑا تھا، ہم نے محسوس نہیں کیا تھا اس کو، وہ 1,000 میل دور تھا. کتنے لوگ کٹے، کتنے مرے، کتنوں کی قسمتیں لوٹی، کتنے گھر اجڑے، کتنی کوٹھیاں بنانے والے وہاں پر بھی تو بڑے بڑے گلبرگ بنے تھے، اور بڑے بڑے بات ہائی لینڈ بنے تھے، بڑی کوٹھیاں بنی تھی، جن میں سے 2.5-3 لاکھ تو ابھی تک وہاں پڑا ہے، ایک ایک کمرے میں 10x10 کے کمرے میں 10-10, 15-15 انسان رہ رہے ہیں. وہ بھی انسان تھے، امت محمد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے اب بھی. لیکن یہ کہ ہم نے محسوس نہیں کیا اس کوڑے کو، ہمیں اللہ نے فریش لیز دی تھی، یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس ہے. ورنہ اگر وہ جو فرمایا حضور نے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، یصرفہ کیف یشاء، اگر نکسن کے دل کو اللہ نہ موڑ دیتا اور اس کا ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن کو الٹیمیٹم نہ ہوتا اور کوسیجن کا حکم نہ ہوتا اندرا گاندھی کو تو یہ یونی لیٹرل سیز فائر کھڑا ہو جاتا. ان کا تو مورال آسمان پر تھا، ہمارا پاتال میں تھا. وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ یکسو ہو کر حملہ آور ہوتے. ہماری ایئر فورس ناکڈ آؤٹ تھی، حرکت نہیں کر سکتا تھا ہمارا جہاز. اواکس قسم کے جو ہے وہ دے دیے تھے روس نے بھارت کو، جو ان کے ہیلی کاپٹر تھے، چڑیا اڑتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا. ہماری نیوی کو آ کر کیماڑی میں مار دیے تھے. اور ہماری جو لینڈ ڈیفنسز ہیں ٹوٹ چکے تھے، سوائے ایک یہ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے. شکر گڑھ کا ہمارا باس ٹوٹ چکا تھا، راجستھان کا ٹوٹ چکا تھا. تھا کیا ہم میکسیمم 6 دن کی مار تھا یہ ویسٹ پاکستان بھارت کے لیے. اس وقت اللہ نے ہمیں فریش لیز آف ایگزسٹنس دیا ہے، کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہو، لیکن ہوئی نہیں ہے. تو یہ بھی درمیانی درجے کی بات ہے. کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑے پھر ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کریں. آخری بات یہ ہے، بڑے بھاری دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے ساتھ اور آپ کے ساتھ دیانت کا حق ادا نہیں کروں گا اگر وہ بات نہ کہہ دوں. اس کا بھی امکان ہے کہ ہندو، بھارت کا ہندو ملٹنٹ ریوائولزم جس شبد و بد سے وہاں ہو رہا ہے، ایودھیا کی مسجد کو گرانے کے لیے 300,000 کارکن پہنچا ہے. ان کے ڈسپلن کا تصور کیجئے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہیں، کہیں کسی مسلمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. یہ ڈسپلن ہے، ورنہ جاتے ہوئے جوش میں موبز ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، کچھ نہیں، بالکل ایبسولیوٹلی پیسفل ڈسپلن. ایک ہی مقصد تھا، مسجد گرانا ہے، گرائی اور واپس آ گئے. فسادات تو بعد میں ہوئے جب مسلمان کھڑے ہوئے پروٹیسٹ میں. اس وقت تک کوئی فساد نہیں، کسی مسلمان کی لکیر تک نہیں پھوٹی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے. میں تو سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، میں کم سے کم 5-6 سال ہو گئے جب کتاب پڑھی تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے بارے میں، شکاگو میں چھپی تھی یہ کتاب 10 سال پہلے. اور انہوں نے اس وقت لکھا تھا آتھرز نے کہ 2.5 million 25,00,000 ان کا ٹرینڈ کارڈر موجود ہے. ان سب کا مقصد ہے ہندوستان سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ. اور حال ہی میں دیورس جو ان کا تیسرا گرو ہے، ان کے ہاں ہر 5 سال بعد انتخاب نہیں ہوتا، گرو لائف لانگ گرو، اور ایک گرو نیکسٹ گرو کو خود منتخب کرتا ہے، نامینیٹ کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اس کی موت کے بعد وہ ٹیک اوور کرتا ہے. 70 برس میں یہ تیسرا گرو ہے دیورس، اور اس نے سرکولر بھیجا ہے تمام ہندو سماجی، علمی اور غیر سیاسی تمام تنظیموں کو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کچھ رد عمل ہوگا تو شاید پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو جائے، جن کی ہمیں چننا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. باقی پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی رد عمل نہیں ہوگا، اس از آئی گارنٹی. اور گارنٹی کیوں کر رہا ہے؟ ایودھیا مسجد پر کوئی رد عمل ہوا کہیں؟ کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ مسجد دوبارہ بنا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ تجارت کے تعلقات منقطع کر لیں گے. سفارتی تو اور بہت دور کی بات ہے، جنگ کا الٹیمیٹم تو بہت دور کی بات ہے، تجارت کے تعلق منقطع کرنے کی بھی کسی نے دھمکی نہیں دی. ورنہ سعودی عرب اور امارات جو ہے اگر صرف اس کی دھمکی دے دیتے ہوش ٹھکانے آ جاتے. بہرحال تیسری اور آخری بدترین شکل یہ ہے کہ ہندو ریوائول وہاں جس شد و بد سے ہو رہا ہے، اور ہمارا جو حال ہے منتشر بٹے ہوئے، ابھی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، جو دینی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا حشر ہوا ہے، ہمارے تو حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی پتہ نہیں کہ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے ہسٹری مائٹ ریپیٹ اٹسلف، ہمارا تہس نہس کر کے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اسلام کی. ہونا ہے یہیں سے، ہر حال میں یہیں سے ہونا، اس کا میں یقین رکھتا ہوں. صرف ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا، کب ہونا ہے. اور یہ میں کیا جواب دوں گا؟ قرآن میں حضور سے 2 دفعہ کہلوایا گیا، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. وان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، سورہ جن میں فرمایا میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی تمہارا رب اس کے اندر کوئی تاخیر کرے گا. کب کو تو میں نہیں جانتا، یہ جانتا ہوں کہ ہوگا. یہیں سے دو حدیثیں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. جس وقت وہ اصل بھٹی دہکے گی عالم عرب میں، خروج دجال کے بعد پھر حضرت مسیح اور حضرت مہدی قائد مسلمانوں کے ابھریں گے، مدد کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے. یہ دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن الحارث سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن ماجہ میں روایت ہے، یخرجون الناس من المشرق یوطئون للمهدی یعنی سلطانہ. مشرق سے فوجیں نکلیں گی، آئیں گی، جو مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے منزل پر منزل مارتی ہوئی چلی آئیں گی. معلوم ہے مشرق کے کسی علاقے میں وہ نظام خلافت پہلے قائم ہو چکا ہوگا. دوسری حدیث ترمذی میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا. خراسان کے علاقے سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب نہ ہو جائے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا. ٹائٹس نے جب مسمار کیا ہے یروشلم کو سن 70 میں، وہ کافی عرصے تک تو پڑا رہا، کوئی آبادی نہیں، ویران. پھر ہیڈریان نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، ایک اور رومن امپرر ہے، اس نے شہر کو بنایا، ہیکل نہیں بنایا، شہر بنایا. اس شہر کا نام رکھا ایلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا نام تھا یروشلم کا، اور خراسان نام تھا اس علاقے کا جس کا کچھ حصہ اس وقت پاکستان میں ہے اور زیادہ تر حصہ افغانستان میں. یہ علاقے جو ہیں یہیں سے اس کا نظام کا آغاز ہوگا، یا ہمارے ہاتھوں، یا تو ایسے ہی براہ راست اللہ تعالیٰ توفیق دے دے توبہ کی، یا کوئی اور سزا کا کوڑا کھا کر ہم اس میں آ جائیں، تب بھی غنیمت ہے، ورنہ یہ کہ شاید ہم تحس نحس کر دیے جائیں. اس لیے کہ واقعتاً اس وقت عربوں کے بعد سب سے بڑی مجرم قوم روئے عرضی پر مسلمانان پاکستان ہے. یہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور جس صدی ہونے کو آ رہی ہے وہ لا الہ ہے الا اللہ نہیں ہے. اور اب جدھر ہم جا رہے ہیں وہ جو کچھ بھی اوپر کا ملمہ تھا ضیاء الحق صاحب کا، کسی اور کا، اب تو ارادے اس سب کو صاف کر دینے کے. حالات جو ہیں بالکل ننگے سیکولرزم کی طرف جو ہے ہماری ملک کی گاڑی جا رہی ہے. اس ملک کا حال یہ ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ پہ مذہب کا خانہ اندراج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کو پسند نہیں. ایک اقل قلیل اقلیت. پوپ صاحب بھی بول پڑے، کہاں کہاں سے آوازیں آ گئیں. اصل معاملہ تھا قادیانیوں کا، لیکن آگے آ کر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے عیسائی، اور یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا. تو جرم عظیم کا ہم ارتکاب کر چکے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ورنہ یہ کہ وہ حشر بھی ہوگا لیکن اسی علاقے سے اللہ پھر توفیق دے گا اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا دے گی. وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، فاطمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں وہ ہندوؤں کو اسلام کی توفیق دے دے. تاتاری وحشیوں کو دے دی تھی تو ان کو کیوں نہیں دے دے گا. یہ ہے اس وقت کے حالات جو بھی آنے والے ہیں اس خلافت کے قیام سے پہلے. لیکن خلافت کا آغاز اسی خطہ ارضی سے ہوگا انشاءاللہ، اور یہ کہ پھر پورے عالم میں وہ مصب پذیر ہوگی. یہ وہ خبر ہے جو دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.